الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا ایک ایسا سلسلہ لے کر آج حاضر ہوئے ہیں جو شاید ہر گھر میں اس کی ضرورت ہوگی. بہت سارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کی نمائندگی کرتا ہوا یہ سلسلہ ہوگا جس کا موضوع ہے نکاح کب کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے مگر اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بعض اوقات بہت سارے کنفیوژن بہت ساری غلط فہمیاں بھی دماغ میں ہوتی ہیں. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی محمد قاسم صاحب بھی جلوہ فرما ہیں. تو بہت کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دو حضرات ہمارے ساتھ ہیں بہت پیارے مدنی پھول ہمیں ملنے ہیں. آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ نکاح کب کرنا فرض ہے, کب واجب ہے, کب سنت ہے, اور کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ نکاح ہی اس کو لیے اس شخص کے لیے نکاح کرنا ہی درست نہیں ہے. انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے. آئیے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے, اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ, درود پاک کس قدر پیاری برکت والی چیز ہے. جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیا کرے. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ ہم مفتی قاسم صاحب سے مدنی پھول لیں, نگران شورا سے مدنی پھول لیں, ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اے جوانوں تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے, کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے, اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے. یہاں ہم موضوع کو آگے لے کر چلنے کے لیے نگران شورا سے عرض کروں گا کہ ہم یہ غور کرتے ہیں کہ آج کے سلسلے کا جس کو کہنا غرض و غایت, یا اس سلسلے کو اس طرح ریکارڈ کرنے کی کوئی وجہ بھی ذہن میں ہوگی تاکہ ہمارے ناظرین بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ساتھ شامل رہیں گے, تو بہت سارے میرا خیال ہے ان کے سوالات کا جواب مل جائے گا. پھر ہم انشاءاللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہ آپ نے سوال کر کے یوں سمجھے کہ آپ نے ہی سلسلے میں وسعت پیدا کر دی ہے.
جی
بات ہے, مفتی صاحب 3 دن ہو گئے ہوں گے
جی
جب میں فون پر آپ کی میری بات ہوئی. باہر شریعت کا یہ میرے سامنے 7 حصہ ہے, تو بارے شریعت کے 7 حصے میں کتاب و نکاح کا میں یوں مطالعہ کر رہا تھا, جزیات اور کچھ حدیث نظر سے گزری. تو گزری تو کچھ باتیں ذہن میں آئی, جب باتیں ذہن میں آئی تو میں نے پھر مفتی صاحب کو فون کیا, اور اس سے چند دنوں پہلے مفتی صاحب کو میں نے ایک واٹس اپ بھی کیا تھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک نوجوان ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن والد یا والدین دیکھ رہے ہیں کہ یہ مینٹلی طور پر نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کہ یہ اتنا میچورڈ نہیں ہے, اتنی پختگی نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ گھر کو سنبھال سکے. کیونکہ ماں باپ بہت بہتر طریقے سے عموماً اپنے بچوں کی طبیعتوں کو جانتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے. اچھا اگر نکاح نہیں کرتے ماں باپ اور تو جو ہمارا جو مدنی ماحول ہے اس میں عموماً ہمارے اسلامی بھائیوں کا ذہن بنتا ہوگا یا بنا ہوا ہونا چاہیے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی خدا نہ خاصا گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو اب یہ پھر سر پر تلوار اٹک رہی ہوتی ہے کہ یار اگر یہ گناہ میں پڑ گیا تو, اور پھر یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے. اس کی جو بھی کوئی وجہ وہی آج سمجھنا ہے ہمیں. اچھا سمجھدار بھی ہے لیکن روزگار کے حوالے سے کمزور ہے کہ یہ نان, کیونکہ اس میں نفقہ تو واجب ہے شوہر پر, تو یہ نفقہ اس کا کھانا پینا گھر بار کپڑے لتے یہ کہاں سے لا کر دے گا؟ اور فوراً امیڈیٹلی ایک خیال سامنے آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے تو آج جیسے اس کا نکاح ہوتا ہے اور مثال کے طور پر 12 ماہ کے اندر اندر یہ والد بھی بن جاتا ہے, تو آیا یہ اس کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ مطلب اپنے بچوں کے ساتھ اس کا, اور پھر 2-3 سالوں کے اندر پھر اور کچھ پوزیشن ہو جاتی ہے, بچوں کے ٹرانسپورٹیشن کے, ایجوکیشن کے بہت سارے ایکسپنسز آ جاتے ہیں, گھر میں ڈیلیوری کے ایکسپنسز آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اگرچہ حدیث بعد میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے دیتا ہے اور وہ تو اس میں ہیں, تو اب یہ کہ حدیث میں نے پڑھی ہو اس کی شرح کیا بنتی ہے میں نہیں جانتا, فقہی جزیات پڑھے لیکن اس کی مزید وضاحت کیا بنتی ہے وہ میں اتنا نہیں جانتا. تو ان تمام تر صورتحال میں میں یہ سوچتا رہا کہ اب ظاہر ہے کہ اسپیشلی پاکستان, پاکستان دنیا کا یہ ملک ہے جس کا یہ فرسٹ نمبر ہے کہ اس میں نوجوانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اسی طرح دنیا بھر میں ہند ہے اور بیرون ملک ہم دیکھتے ہیں تو ایک تعداد کمانے کے لیے گئی ہوئی ہوتی ہے, تو ضمن تکر اور بہت ساری باتیں آ جائیں گی. تو پھر میں مفتی صاحب سے درخواست کی کہ کوئی ہم ایسا سلسلہ ریکارڈ کروائیں کہ جس میں نوجوان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ان کے لیے گائیڈ لائن الگ ہو,
ٹھیک,
کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ اپنے اندر یہ چیزیں دیکھ لیں,
ٹھیک,
اور اگر آپ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی شادی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے یہ راستہ ہے,
کیا آپشن ہے.
ماں باپ کو ہم بتا دیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں یہ چیزیں موجود ہیں تو خواہ نہ خواہ ایک سوشل پرابلم لے کر یا ایک اپنا خواہ نہ خواہ کا خود ساختہ کلچر بنا کر بچوں کو ڈیلے کروانا, اس کو دیکھ لیجئے کہ اس کا کیا ہے. اور صرف ایک خوشی کے لیے کہ جناب ماں بیمار ہے تو نانی بری ہو گئی ہے تو اب چلو بچوں کی شادیاں کر دو, تو بچوں کی شادی کی نانی وہاں انتقال کر گئے, اب نانی کو تو بچوں خوشیاں دکھا دیا, بچہ جو 2-4-10 سالوں تک جو خون کے آنسو رو رہا ہے وہ کیا. اسی میں پھر مزید یہ بھی ذہن میں سوالات تھے کہ آج کل جیسے مجھے پتا چلا ہے, میں پریکٹیکل اتنا نہیں جانتا لیکن میری انفارمیشن اتنی ہے کہ خواہ نہ خواہ جو اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں نا, میں یہاں اسلامی بہنوں کی اس طرح نہیں استعمال کروں گا, لڑکیاں ہیں وہ خواہ نہ خواہ اپنے نکاح کو اب لیٹ کر رہی ہیں, اور وہ بھی محض ایک پروفیشن کے نام پر یا کوئی کلچر کے نام پر یا جنرل ایک انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز کے نام پر, کہ تفریح ہوگی وہی ہوگا, کہاں ابھی سے مطلب کہ شوہر کی خدمتوں میں لگ جاؤں گی, اور وہ آدمی کہتا ہے یار کہاں ابھی سے بیوی بچوں کی خدمتوں میں لگ جاؤں گا,
ابھی تو انجوائے کرنے کے,
ہاں انجوائے کرنے کے دن. اب تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ان کے لیے کیا ہمارے لیے درس ہے؟ تو یہ اس طرح یوں سمجھیے کہ کچھ 8-10 موضوعات سوالات میرے ذہن میں تھے کہ مجھے بعض اوقات کہیں میں بیانات کے لیے جاتا ہوں تو میرے عموماً یہ موضوعات بنتے ہیں, تو بات کرنے کو کر جاتے ہیں لیکن یہ کہ مکمل شرعی رہنمائی ہو جائے تو یہ بہت مدینہ مدینہ. اس نے مفتی صاحب سے درخواست کی تھی, مفتی صاحب نے قبول کیا, آپ کو فون کیا, تو آپ بھی ماشاءاللہ تیار ہو گئے, تو یوں آپ دونوں تیار ہو گئے تو میرا کچھ کام ہو گیا کہ اب انشاءاللہ امت تک بہتر رہنمائی پہنچ سکے گی.
مدری چلے کے ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنے سارے ٹاپکس ہیں, اور اس میں شاید آپ میں سے بھی کئیوں کے سوالات ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے, اور نگران شورا نے گویا آپ کی نمائندگی کی ہوگی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں, مفتی صاحب ایک ساتھ بہت سارے سوالات آ گئے, جہاں سے بھی آپ چاہیں شروع کر لیں گے, ایک ساتھ بہت سارے کانسیپٹ سامنے آ گئے. پہلے جو میں نے گفتگو کی تھی کہ کب کیا ایسی صورت ہوتی ہے کہ فرض واجب سنت اور کسی ایسی صورت بھی میں بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا, اگر وہاں سے اسٹارٹ کر لیں جیسے آپ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہاں نکاح کا معاملہ جو ہے بہرحال وہ دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی یعنی دونوں اعتبار سے بڑا اہم ہے, اسی لیے قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر بکثرت اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں. زندگی کے آگے چلنے کا مدار ہی سلسلہ نکاح کے اوپر ہے, نسلیں آگے چلتی ہیں تو نکاح کے ذریعے چلتی ہیں, تو اس لیے نکاح کی اہمیت جو ہے وہ تو عیاں ہے بالکل. قرآن پاک کے احکام بھی بڑے واضح ہیں, باقاعدہ حکم ہے فنکحوا ما طاب لکم من النساء, کہ اپنے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں. اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی جیسے آپ نے شروع کے اندر ہی حدیث مبارک جو ہے وہ پڑھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے. پھر آگے اس کے مقاصد بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ جسے یہ نہ ہو سکے تو وہ روزے رکھے کہ یہ اس کو یعنی خواہش کو ختم کرنے والی چیز ہے یا کم کرنے والی چیز ہے. تو اب یہ بڑی واضح سی چیز ہے. اب یہ مسئلہ کہ نکاح جو ہے وہ کس وقت کرنا واجب ہے یا کس وقت کرنا یعنی سنت ہے, کس وقت فرض ہو جاتا ہے, تو اس کا دار و مدار جو ہے وہ یعنی صورت احوال کے اوپر ہے کہ صورت حال کیا ہے. ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس کو بدکاری میں پڑ جانے کا یقین ہے, یعنی پھر وہ بدکاری میں پڑے گا اور اس کا اسے یقین ہے, یعنی ذرن غالب یقین ہے. اچھا, تو اور اب اس کے ساتھ اسے جو ہے وہ مہر دینے کی اور خرچہ دینے کی بھی قدرت اس کو حاصل ہے, تو ایسی صورت کے اندر اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے کیونکہ بدکاری سے بچنا فرض ہے.
ٹھیک,
اور یہ بچنا جو ہے یہ موقوف ہے نکاح کرنے کے اوپر, تو لہذا اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ اسے بدکاری کے میں پڑنے کا یقین تو نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے, یا اسے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکے گا. اگر نکاح نہیں کرے گا تو بد نگاہ ہی کرے گا, اجنبی عورتوں کو دیکھے گا یا کوئی اور ذریعہ جو ہے وہ اختیار کرے گا, تو جو ان چیزوں میں پڑے گا یا بدکاری کا جیسے اندیشہ ہو اس پر شریعت واجب قرار دیتی ہے کہ وہ نکاح کرے. لیکن اس میں وہ شرط پھر اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ جو بیوی کو اخراجات دینے کا جو سلسلہ ہے وہ اسے یعنی حاصل ہو, اس کو اسے قدرت حاصل ہو کہ اسے مہر دے سکے, خرچہ دے سکے. اچھا, تیسری صورت وہ ہے جو عمومی احوال کے اعتبار سے ہے کہ ایک آدمی حالت اعتدال میں ہے. حالت اعتدال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نہ تو اسے بدکاری میں پڑنے کا یقین ہے, نہ ظن غالب ہے, نہ اندیشہ ہے, اور خرچے پر بھی اسے قدرت ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے, یعنی نامرد نہیں ہے, یہ بھی چیز نہیں. تو اب اگر ایسی صورت ہے تو اس صورت کے اندر نکاح کرنا سنت موکدہ ہے.
ٹھیک,
یعنی سنت موکدہ کہ اب بلا وجہ اڑے رہنا کہ نہیں جی میں نے نکاح نہیں کرنا, نہیں میں نے نہیں کرنا, اب بلا وجہ اس پر اڑے رہنا جو ہے یعنی بلا وجہ کی قید یہاں پر موجود ہے. مقصد صحیح اگر ہوگا تو اس کی اپنی صورت ہو جائیں گی. تو اگر بلا وجہ صحیح وہ اڑا ہوا ہے نکاح نہ کرنے پر تو یہ سنت موکدہ کا ترک ہوگا.
ٹھیک,
سنت موکدہ کا ترک جو ہے یہ اساعت ہے, یعنی اساعت کا مراد یہ ہے کہ مکرو تحریمی سے نیچے ہے, مکرو تنزیحی سے اوپر ہے, لیکن جب مسلسل یہ کرتا رہے گا تو یہی شے گناہ کے اندر تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ صورت ہوگی.
ٹھیک,
اچھا, اب اس سے ہٹ کر جو صورتیں ہیں اب وہ ساری کی ساری پھر اسی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومیں گی. ہاں, ایک صورت جیسے یہ ہے, ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا.
ٹھیک,
اس پہ نکاح کرنا حرام ہے.
اچھا,
اس پر نکاح کرنا حرام.
ٹھیک,
اچھا, اسی طرح جو شخص بیوی کو خرچہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا, اب اس کا مدار اس پر ہوگا کہ کیا اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ کما کر کھلا دے گا.
جی,
اگر تو اسے اس کا بھی کوئی نہیں ہے, یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کما کے دے سکے گا, تو اس کے لیے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں.
ٹھیک,
اور اگر یہ پتا ہے کہ بھئی بعد میں کما کر یہ اپنا سلسلہ بنا لے گا, ترکیب بنا لے گا اپنی, تو پھر بھی اس کے لیے یہی ہے کہ بہرحال اس کی یعنی یا تو اصل قدرت اسے یعنی اسے حاصل ہو خرچہ دینے کے اوپر, یا کچھ اسباب اور کچھ ایسا نظر آئے کہ یہ خرچے پورے کر لے گا, تو ایسے کے لیے پھر نکاح کرنے کی جو ہے وہ اجازت موجود ہے. تو خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ اصل میں یعنی حقوق زوجیت کی ادائیگی اور اخراجات کی ادائیگی, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر یہ ساری چیزیں مدار کرتی ہیں.
بیسک,
اور جہاں پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے, خرچہ دے سکتا ہے, وہاں پر اس کا بلا وجہ نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا اور اس میں ڈیلے کرنا, تاخیر کرنا جو ہے یہ خلاف سنت موکدہ ہے.
تو کیا لڑکیوں کے لیے بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ نکاح نہ کریں, ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے, یا ان کو بھی نکاح کرنا ہوگا جو یہ چیزیں اگر ان میں کچھ پائی جاتی ہیں؟
دیکھیں, یہ بڑا جناب پیچیدہ سا ایک سوال ہے. اعلی حضرت رحمہ کا ایک پورا رسالہ ہے اس موضوع کے اوپر, اس کی اگر تفصیل کے اندر جائیں تو اس میں تو صورت یہی بنتی ہے کہ تاخیر کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, تاخیر کی اجازت ہے. لیکن بات یہ ہے, بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جیسے کچھ وجوہات سے تاخیر کی اجازت ہے, لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے نقصانات کیا ہوں گے. اگر نقصانات کا جو یعنی جو معیار ہے, لیول ہے, وہ بہت اوپر ہے, اور اس کے مد مقابل جو اسے رخصت کی صورت ہے اس کے پیچھے چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, تو اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ بھئی نکاح کے اندر جلدی ہونی چاہیے.
صحیح.
اصل کیا ہے, اصل حکم یہ ہے دیکھیں کہ نکاح میں جلدی کا حکم ہے. جو نکاح کا ایک بنیادی اگر ہم حکم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ نکاح میں جلدی کرنی چاہیے. جیسے حدیث مبارک جو آپ نے بیان کی ہے اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اے نوجوانوں تم میں جو طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے, کہ یہ اس کی نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے, اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اول حکم ہے وہ نوجوانوں کو یہی دیا گیا کہ وہ نکاح کرے, ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ یعنی بلکہ بھی تصریح یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ جب تمہیں ایسا کوئی شخص پیغام بھیجے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو تم نکاح کرنے میں جلدی کرو, کیونکہ اگر پھر تم تاخیر کرو گے تو زمین کے اندر فساد ہوگا, پھر جو ہے وہ تباہی ہوگی. تو اب یہ حدیث مبارک بھی اسی طرف مشیر ہے, اشارہ کرتی ہے کہ نکاح کے اندر جلدی ہونی چاہیے. اچھا اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ بھئی جس کے جو ہے وہ جس کی بیٹی بالغ ہو گئی اور اس نے بلا وجہ اس کے نکاح کے اندر تاخیر کی اور اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوئی تو اس کا وبال جو ہے وہ باپ کے اوپر بھی آئے گا. یہ ہیں جو اصل حکم ہے نکاح میں جلدی کی جائے یا تاخیر کی جائے اس کے اعتبار سے.
ٹھیک ہے,
اب ان چیزوں کو دیکھیں تو لازمی بات ہے کہ نکاح میں جلدی کرنے کا بڑا واضح حکم سامنے آ جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ شریعت نے کچھ اوصاف لکھے ہیں مردوں کے حوالے سے, کچھ اوصاف بیان کیے گئے عورتوں کے حوالے سے کہ جس عورت سے نکاح کرو وہ ان اوصاف سے متصف ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک, جس مرد سے نکاح کرو اس میں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, یعنی لڑکی ہے اس کے والدین اس کے والد کو یا اس کے جو اولیاء ہیں یعنی اس کے سرپرست ہیں ان کو اختیار دیا گیا کہ لڑکے کی ان خصوصیات کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے کہ اگر یعنی جیسے سرپرست کی اجازت کے بغیر اگر لڑکی نکاح کر لیتی ہے اور وہ کف والا میٹر وہاں نہیں پایا جا رہا تو وہ نکاح نہیں شمار کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں شریعت نے فرمایا کہ مرد میں دیکھی جائیں, کچھ چیزیں فرمایا کہ عورت کے اندر دیکھی جائے. اب جب یہ حکم دیا گیا کہ نکاح میں جلدی کرو وہ جلدی کرنا بھی ان اوصاف کو سامنے رکھ کے ہوگا.
ہی ہے, ویسا نہیں ملا تو
ایسا نہیں ہے کہ 15 سال کی عمر میں اگر کوئی بالغ ہوا تو اب اس کا بہر صورت نکاح کر دیں, بھلے وہ اگر لڑکی 15 سال کی ہوئی ہے تو اس کا نکاح کر دیں آپ, بھلے لڑکا جیسا مرضی ہو.
جی,
یہ نہیں ہے.
نہیں.
اچھا لڑکے کا نکاح کر دے جب وہ 15 سال کا ہو جائے یا بالغ ہو جائے, اگر جو لڑکی جیسی مرضی ہو. یہ حکم نہیں دیا گیا, یہ حکم ایک پورے کانٹیکسٹ کے اندر ہے, ایک اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ نکاح میں جلدی کی جائے. لیکن لڑکی کی شادی کرنی تو لڑکے میں یہ اوصاف دیکھیں, لڑکے کی شادی کرنی ہے تو پھر لڑکی کے اندر یہ اوصاف دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ جلدی ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہو گئے. یہ اس کی شرائط میں سے تو نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کے اندر جو اوصاف یعنی جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے یا جو علماء کرام نے فقہاء کرام نے بیان فرمائے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو اب اس بہر صورت اسے شادی کرنی نہیں ہے, شرائط یعنی شادی کی تو نکاح نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, نکاح ہو جائے گا لیکن کچھ چیزیں ڈیزائریبل ہوتی ہیں, پسندیدہ ہوتی ہیں, شریعت ان کی ترغیب دیتی ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے. کیونکہ نکاح جو ہے, اب اس کے میں ایک میں یعنی جملہ عرض کروں گا, میں یعنی آج جب اس سلسلے کے حوالے سے دیکھ رہا تھا تو ایک چیز میرے ذہن میں آئی ایک اصول کے طور پہ کہ شریعت نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ شادی کرو, شریعت کا حکم شادی کرنے کا بھی ہے اور اس شادی کو برقرار رکھنے کا بھی
ہے.
ٹھیک ہے, اب شادی کرنے کے حوالے سے تو ہم چیزیں دیکھ لیں لیکن اس شادی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کیا چیزیں ضروری ہیں ان میں سے کچھ نہ دیکھیں.
ٹھیک ہے,
تو لہذا کچھ چیزیں وہ ہیں کہ شادی کرنے کے حوالے سے چند ایک بنیادی سی چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں, شادی کر دی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جو زندگی گزارنی ہے جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے, کن کن جو ہے وہ یعنی اسباب کی ضرورت ہے, ان کی طرف بھی نظر کرنے کی حاجت ہے. تو اب وہ مرد کے اعتبار سے کچھ اور دیکھے جائیں گے, عورت کے اعتبار سے کچھ اور دیکھے جائیں گے. اب جو اس کی احادیث ہیں اگر ان احادیث پر نظر ڈالے تو پتہ چلے گا, جیسے ایک حدیث سے مبارک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت نے حاضر ہو کے عرض کی کہ حضور فلان شخص نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں مشورے کے لیے حاضر. اب چونکہ مشورے کے لیے آئی نا تو اب جب مشورہ مانگا جائے تو پھر کسی کی یعنی برائی بیان کرنا جب وہ غیبت میں نہیں آتا, یہ خیر خواہی کے اندر آتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تو اپنی لاٹھی جو ہے وہ اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں, مراد یہ کہ وہ تو بہت مارتا ہے, تو اس سے شادی کرو گی تو پٹائی ہوگی. اس نے کہا حضور فلاں, فرمایا کہ وہ تو خرچ کرنے کے اندر بہت جو ہے وہ ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے. تو اب علیہ الصلوۃ والسلام نے, یعنی وہ رشتہ موجود ہے اس عورت کے لیے, لیکن چونکہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بعد کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ اس کو مشکل میں ڈال دے گی, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مشورہ دے دیا. وہاں یہ نہیں ہوا کہ چونکہ اس کی شادی جلدی کرنی لہذا جلدی جلدی اس کی شادی کر دی ہے بھلے جیسا بھی رشتہ آئے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں کا دیکھنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے. تو اب مردوں کے اعتبار سے جیسے یہ حدیث ہے, اب اسے پتا چلا کہ جس یعنی مرد میں یہ خصوصیت دیکھی جائے کہ وہ پرلے درجے کا کنجوس نہ ہو, یعنی اس حدیث سے ہی وہ چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ مرد کنجوس نہ ہو. اب یہی بات فقہ کرام نے بھی بیان فرمائے, جیسے بارش شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا کہ مرد مالدار سخی ہو, یعنی مالدار سے مراد ہے کہ مناسب کھاتا پیتا ہو, بالکل ہی یعنی انتہائی کنگال نہ ہو, اور فرمایا سخی ہو کہ دل کھول کے خرچ کرنے والا ہو, نہ یہ کہ اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی
ہے.
تو اب یہ اس کے اعتبار سے دیکھا گیا. اچھا دوسرا کہ فرمایا کہ وہ تو اپنا عصا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گردن سے نہیں ہٹاتا, اپنے کندھے سے نہیں ہٹاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی شادی لڑکی کی وہاں کی جائے جہاں کا پہلے پتا ہو. پتا چلا کہ یعنی ان ہی سو مچ فیوریس کہ اتنا غصے میں بھرا ہوا جناب کہ وہ تو اس کو تو ہر وقت جناب سوائے یعنی گالی گلوچ کے اور سوائے مار دھاڑ کے اور سوائے غصے میں بھرے رہنے کے اور کچھ ہے ہی نہیں. ایسا آدمی تو نہ عورت کی عزت کرے گا, نہ اس کے گھر والوں کی عزت کرے گا, نہ اس کے رشتے داروں کی عزت کرے گا. تو اب اس چیز کو دیکھنے کا فرما دیا گیا. تو اب اس طرح کی دیگر احادیث کو جب ہم دیکھیں گے تو ان سے پتا چلتا ہے کہ مرد میں یہ خصوصیات دیکھی جائیں اور اس کے ساتھ نکاح کیا جائے. تو اب جلدی ان خصوصیات کے ساتھ جوڑ دی جائے,
ٹھیک ہے.
دوسری طرف عورتوں کے اعتبار سے ہے, تو عورتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی احادیث میں بیان کی گئی, ان کو ان کے ساتھ جلدی کو جوڑ کے ان کو دیکھ لیا جائے, تو یوں پھر رزلٹ نکل سکتا.
ماشاءاللہ گویا دو زبردست قسم کی ڈسٹنگوش ہوئی ہیں, چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جلدی کرنے والی جو بات ہے وہ عموماً نوجوانوں کو یاد ہوتی ہے, اور وہ بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ ہمارے نکاح میں جلدی ہونی چاہیے لیکن والدین نہیں کرتے, اور والدین کے نزدیک زیادہ تر یہ چیزیں ملوز خاطر ہوتی ہیں کہ بھئی ایسا رشتہ بھی تو ملے یا بچے کے اندر اب یہ خصوصیات تو پیدا ہو جائیں. بالغ ہو تو گیا مگر ان میچیورٹی ہے, ابھی اس کے اندر وہ عقل ہی نہیں ہے کہ گھر گرستی چلا سکے گا, یا ابھی اتنا کما تو لے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, جملہ بڑا کہا جاتا ہے. اور اسی طرح اب اسلامی بہنوں یا جو لڑکیاں ہیں ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت چھوٹی سی ہے, بالغ ہو گئی تو کیا ہوا, ابھی ایسا رشتہ بھی ڈھونڈنا ہے اور ابھی اس کو بھی تھوڑا زمانے سے ہم آہنگ کرنا ہے. تو یہ دو طرف کے کانسیپٹ ہے, لیکن مفتی صاحب نے بڑی پیاری روایتوں کے ذریعے سمجھایا کہ ان دونوں کو ملا کر ہی نتیجہ نکالا جائے گا, جلدی بھی کرنی ہے مگر ان ضروریات کے ساتھ ہے.
اب مفتی صاحب کی جو یہ جو وضاحت آئی ہے نا, اس وضاحت میں کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور مزید وضاحت اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے. پہلا تو یہ کہ مفتی صاحب نے جیسے کہ ابھی فرمایا کہ حقوق زوجیت ادا کرنا یہ ضروری ہے. اول تو مفتی صاحب نے جو ایک حدیث بیان کی وہ حدیث پاک خود اپنے اندر پورا ایک وہ بیان کر رہی ہوتی ہے طریقہ کار کہ تمہیں اس کے اخلاق پسند آئیں, وہ نیک ہو تمہیں اسے اخلاق پسند آئے, اور تو یہ اخلاق پسند آئے اور وہ اہلیت جو ہے اس میں نان نفقہ وغیرہ, وہ اخلاقیات میں تو پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ اخلاقیات میں تو یہ شفقت محبت نرمی پیار اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اعتدال کے حوالے سے وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقوق زوجیت ادا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو, اس کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہونا, اس کو یہ پتہ ہے کہ حقوق زوجیت ہے کیا. تو اب حقوق زوجیت کی پوری ڈیٹیل آئے گی کہ حقوق زوجیت کیا ہے. ہمارا تصور کچھ اب مختلف ہو چکا ہے, پہلے بزرگ اور ان کے والدین جو ہوتے تھے وہ اپنی بچیوں کو شوہر کے معاملے میں بہت پیاری پیاری نصیحتیں کرتے تھے کہ وہ شوہر کے ساتھ کتنی عمدگی کے ساتھ رہے, اور اب غالباً اس کا تھوڑا سا چینج ہے کہ کلچر تبدیل ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے علاقوں کے اندر آج بھی وہی انداز ہو, لیکن ایک جو عموماً ہمارے یہاں جو پڑھا لکھا طبقہ یا اس طرح کا جو کلچر ہے اس میں یہ چیزیں نہیں اتنی بیان کی جاتی ہوں گی. تو تین چار چیزیں جو یہ سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ اب مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ گناہ سے یہ نہیں بچ پاتا ہو, اب گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہے یہ بھی موجود ہے. اچھا خرچہ دے سکتا ہے یہ بھی موجود ہے, لیکن اس کے اندر اتنی سمجھداری نہیں ہے کہ جیسے کہ فرمایا نا کہ نکاح کرنا بھی ہے اور نکاح کو بچانا بھی ہے,
برقرار بھی رکھنا.
تو نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں کے اندر ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ مرد کی ایک اپنی وہ کوالٹیز ہوتی ہیں, عورت کی ایک اپنی کوالٹی ہوتی ہیں, دونوں کے پرورش کا اندازہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسا ہو. اچھا کمیونٹی بھی ہے کوئی بھی ضروری نہیں ہے. جیسے میں مہمان ہوں, باٹوے والا ہوں, میری کاسٹ باٹوا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے بچے اسی کاسٹ میں ہی شادی ہو. مسلمان ہونا ضروری ہے. مفتی صاحب ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں سے بچے کی یا بچے کی شادی کسی مہمان فیملی میں ہو جائے, میرے گھر سے کسی بچے یا بچے کی شادی کسی پنجاب کی فیملی میں ہو جائے, یا کوئی سندھی میں ہو جائے, یا کوئی اردو اسپیکنگ میں ہو جائے, ان کی ادھر ہو جائے.
تو کلچر ڈفرینس آئے گا, تھوڑی
کلچر ڈفرینس آئے گا. تو اب جب ایک لڑکی مفتی صاحب کے گھر پر آتی ہے نا, تو لڑکا یہ پہلے دن سے سمجھتا ہے کہ یہ میرے مزاج میں ڈھلی ہوئی ہونی چاہیے. حالانکہ اس کو 18 سال یا 20 سال یا 19 سال کی اس کی جو زندگی جس ماحول میں ڈھلی ہے, اس کو چینج ہونے میں یہ اس کو 19 مہینے بھی نہیں دیتے.
بالکل ایسا ہی,
یہ 19 دنوں کے اندر یہ چینج ہو جائے. تو اب یہ کہ اب اس کو چینج کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے مرد کے اندر, کہ عورت, کیونکہ یہاں پر جو عموماً ہمارے یہاں جو ڈیمانڈ ہے نا, وہ مرد کے ڈھلنے کی نہیں ہے,
عورت کے ڈھلنے,
کہ مرد ڈھلے نہیں. عورت کو مرد اور اس کے گھر والوں کے مزاج میں ڈھلنے کا یہاں پر معاشرتی طور پر پابند کیا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ اپنی جگہ پر ہے, اس پر اگر گفتگو ہے تو کی جانی چاہیے کہ مانا کہ مرد کی ایک اپنی پوزیشن ہے, عورت کی ایک اپنی پوزیشن ہے, اور اکویلٹی کی بات ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے, لیکن ہر جگہ پر اکویلٹی کی بات نہیں کی جائے گی. جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے, فضیلت دی ہے, وہاں ان کو فوقیت و فضیلت حاصل ہی ہے, اور جو اس نیچر سے ہٹتا غلطی کرتا ہے. تو البتہ یہ جو ہے نا مفتی صاحب, حقوق زوجیت ادا کرنے کی اگر اس کے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں مرد کے اندر, باقی جو شادی کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو اب حقوق زوجیت کی ایبلٹی یا اس کی صلاحیت پانے کے لیے والدین کو اس میں کیا کردار ادا کرنا پڑے گا, اسپیشلی آپ وہ نوجوانوں سے کچھ بیان کریں کہ جن کے اندر وہ خود تو دیکھیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بولے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ایبلٹی ہونی کیا چاہیے. وہ تو جس نے شادی کر لی یا کوئی اس طرح کا اس کو تجربہ ہوگا تو وہ بتا سکے گا کہ اس کے اندر ایبلٹی کی یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک جس کی شادی نہیں ہوئی ہے نوجوان کی, اس کو کیا پتہ کہ شادی کے بعد کی زندگی اور اس کی ایبلٹی کے لیے اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے. تو نوجوان کو کیسے سمجھایا جائے کہ اس کے اندر کتنی میچیورٹی, سمجھداری اور ٹالرنس چاہیے, یہ ایک ذہن میں سوال ہے.
دیکھیں سب ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہیں سیکھنا, یعنی خاص طور پہ بالغ ہونے کے بعد احکام بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. بالغ ہونے کے بعد ماں باپ اس کے پابند نہیں ہوتے کہ وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ لازمی طور پہ کچھ کریں. بالغ ہونے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی لازم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کی کوشش کریں, اس کے لیے اسباب مہیا کریں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان ماں باپ کے لیے ایک تاکیدی جو ہے وہ یہ حکم ضرور ہے کہ بہرحال ان کے لیے بعد میں بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اب آپ جو فرما رہے نا اس پر سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ لڑکے کی جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے اور اسے وہ تمام جو ہے جو میاں بیوی کے حوالے سے جو اس کے خرچے کے, اس کو خوش رکھنے کے اور دیگر چیزیں اسے فراہم کرنے کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ سمجھتا ہو اور ان کو وہ پورا کر سکے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے کتنا عرصہ چاہیے. اب ایک لڑکا اگر بالغ ہو گیا, 15 سال کا ہو گیا, 20 سال میں اس نے, 22 سال میں اس نے اپنی تعلیم مکمل کی, تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے نوکری بھی لگ گئی. اب نوکری کے بعد نہ وہ سیکھنے کی طرف آ رہا ہے, نہ اس کے والدین اس کو کچھ سکھا رہے ہیں, اور وہ اپنا یہی عذر لے کے اگلے 10 سال تک چلتا رہتا ہے کہ بھائی چونکہ مجھے ابھی اس کی معلومات نہیں ہے لہٰذا میں ابھی شادی نہیں کروں گا. تو یہ اس کا عذر کے جس میں تاخیر اس کی طرف سے ہے, یہ اس کے لیے ویلڈ عذر نہیں ہوگا, اور یہ اس کی وجہ سے نہیں کہہ سکے گا کہ میرے لیے تاخیر کرنا مناسب ہے یا میں تاخیر کر سکتا ہوں. یعنی اسے یہ کہا جائے گا کہ شادی کا شریعت نے جو جلدی کا حکم دیا ہے اسے اپنے پیش نظر رکھے, اب جو اس کے تقاضے, اس کی ضروریات اور اس کی معلومات ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرے. جب ہم دیگر تمام کاموں کے اندر یہ کرتے ہیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو ہم اسے سیکھنا بھی شروع کرتے ہیں, ہم اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرتے ہیں. تو اب یہ نہیں کہ کاروبار کی تو اس کے جملہ معلومات حاصل ہے, اسے جناب دوستوں سے ملنے کی تو اس کو سب معلومات حاصل ہے, اسے اپنی فیملی کے میٹر حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے, لیکن اپنی یعنی شادی کے حوالے سے وہ بولے نہیں, وہ اصل میں اس کی تو میں ابھی معلومات کبھی حاصل کروں گا تو اس کے بعد.
اس پہ مفتی صاحب اسلام نے اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اہتمام ہے نوجوانوں کے لیے, اور اب وہاں آ جاتے والدین. یعنی ہر کوئی باہر شریعت کا مطالعہ نہیں کر سکے گا شاید, ہر کوئی اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکے گا, ہر ایک کو کوئی نکاح اور اس سے ضروری چیزوں کی جو اس طرح کے میٹرز پر کتابیں اور میسر بھی آ جائیں درست, تو یہ ضروری نہیں ہے. بڑا پیارا ایک سسٹم ہے کہ اس نوجوان نے یا اس بچے نے یا اس بچی نے گھر میں پرورش پانی ہے, اس کے لیے زوجیت یعنی میاں بیوی کے مسائل کو کسے ٹیکل کرنا ہے, اس کا پریکٹیکل نصاب جو ہے نا, پریکٹیکل سلیبس اس کے گھر کے اندر موجود ہے, اس کے ماں باپ, یعنی اس کو کہیں باہر جھانکنے کی یہ کتاب کے اندر تو ضرورت, حسب ضرورت تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے والد بیٹے کو دیکھنا ہے, بیٹی کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ بیٹی والد کو جج کر کے اپنے شوہر کو ضرور تقابل کرے گی اور وہاں اپنے سسر کا تقابل کرے گی.
نفسیات کی
یہ نفسیات
کے اندر یہ لکھا ہوا ہے
کہ میرے والد صاحب میری امی کے ساتھ کیسے تھے, یہ دیکھے گی ایز اے شوہر میرے والد صاحب کیسے تھے, اور سسر میں دیکھے گی کہ سسر بھی چونکہ ایک باپ سمان ہوتا ہے کہ میرے سسر جو ہیں وہ میرے والد صاحب کے معاملے میں وہ کمپیئر کرے گی, یا تو بہتر پائے گی یا برا پائے گی, یا اکویلٹی کے ساتھ چلے گی. اسی طرح وہ ماں کو دیکھے گی کہ میری ماں ایز اے بیوی میرے ابو کے ساتھ کیسی ہے, اور میری ماں ایز اے ماں میرے ساتھ کیسی ہے. وہی چیز وہ اپنے اندر کوشش کرے گی اگر بیٹی ہے. اسی طرح بیٹا اپنی بیوی کے اندر اپنی ماں کے مطابق دیکھنا شروع کر دے گا. تو یہ پریکٹیکل جو ہے نا, فیملی پریکٹیکل جو ایک سسٹم ہے, یہ اسلام نے آلریڈی ان نوجوانوں کو گھر میں دیا ہے. اب اگر یہ مطلب کہ دونوں لڑاکا طیارہ بنے ہوئے ہیں, دونوں نے میزائل لوڈ کیے ہوئے ہیں, اور دونوں نے صبح ایک دو مطلب کہ بم مارنے ایک دوسرے کے اوپر, اور گھر کی جو ریاست ہے اس کے اندر مطلب کہ وہ جنگ و جدل کا ماحول بنا کر ہی رکھنا ہے,
پیچھے تربیت کیا ہوگی؟
تو پیچھے ظاہر ہے وہ سب گھر ہی میں چلتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اچھی صحبت نصیب کر دی, ان کو کوئی اچھا ماحول مل گیا, دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول مل گیا, کوئی ایسی ان کو عاشقان رسول کی صحبت مل گئی, اور کوئی سلجھے ہوئے لوگ مل گئے اور ان کو میچیورٹی کی طرف لے گئے, تو وہ کمپیئر کر لیں گے نہیں ہمارے والدین کی یہ مسٹیکس ہیں, ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ادر وائز گھر کے ماحول میں اگر ٹالرنس, نرمی, سخاوت, پیار, محبت, ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ اگر بچے دیکھتے ہیں, تو وہ چیز ان کی باقی فیملی کو اثر انداز کرتی ہے. اور گھر کے اندر وہ اسی طرح کا ماحول دیکھتے ہیں کہ امی جب دیکھو مطلب کہ ابو کی چڑھائی کر رہی ہوتی ہے, یا ابو جب بیٹھو تو مطلب امی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں, اور دونوں جب بھی بیٹھے ہوتے ہیں منہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کھانے پر ابو لڑ رہے ہوتے ہیں, راشن نہ لانے پر امی لڑ رہی ہوتی ہے, دودھ دہی ڈبل روٹی انڈا وغیرہ پر گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو موسٹلی یہ شاید کہا جا سکتا ہے جو میرے پاس کچھ انفارمیشن ہیں فیملی میں جو توڑ پھوڑ کے حوالے سے, اور شادی کے بعد جن کی فیملیز نہیں چل پاتی, جن کی بچیوں کی جن کے بچوں کی, تو ان میں اگر یہ دیکھا گیا ہے تو یہ دیکھتے کہ اگر اس نے بیٹی نے دیکھا ہے کہ ماں ابو کو دبا کر رکھتی تھی
اس نے بھی وہی,
تو بعض اوقات یہ کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہاں اس کے ابو دب گئے کہ ابو موم تھے, اور وہاں شور اس کا آئرن وہ مطلب لوہے کا اسٹیل کا ڈبا ہے کوئی, وہ دب نہیں رہا ہے, تو نامحالہ وہ پرابلم ہو جائے گی. تو وہ ماں اچھا دیکھتی ہے کہ ماں ابو کے ساتھ اسی طرح چل لیتے ہیں جیسے ابو بولتے تھے ویسا کرتی تھی, اور ابو کے ساتھ نرمی کرتی تھی, تو اب یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے کہ سامنے لوہا ہے کہ نرم ہے,
اچھا ہی رہے گا, اچھا امپیکٹ آئے گا,
کیونکہ اس میں لڑائی کی طبیعت ہے ہی نہیں, اس نے اپنی ماں کو لڑتے ہوئے دیکھا نہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو یہاں پر مجھے ایسا محسوس ہوا آپ کی باتوں کے درمیان, یہ ذہن میں بات آئی کہ یہاں بہت بڑا جو رول ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم کو اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے, اسکول بھیج دیا اور ادارہ بھیج دیا, ادھر بھیج دیا, ٹیوشن لگا دی, کر دی, تربیت کر دی, لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کی اپنی عملی تربیت, غالباً اس سے اولاد
ماشاء اللہ نہ بلے. یعنی گویا ڈیلی ٹریننگ سیشن ہے,
ارے دونوں ٹیچنگ کر رہے ہیں نا
ماشاء اللہ.
میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹی کے لیے صرف ماں کی زندگی رول ماڈل نہیں ہے, بیٹی کے لیے باپ کی زندگی بھی رول ماڈل ہے, کہ وہ آگے جس گھر میں جائے گی وہاں بھی ان کو کم از کم دو مردوں سے واسطہ پڑے گا, ایک شوہر کی صورت میں, عموماً سسر کی صورت میں.
صحیح.
اور باپ کی بھی جو پرسنالٹی ہے یا ماں کی پرسنالٹی ہے, بیٹا بیٹی دونوں کے لیے رول ماڈل بن رہی ہیں. تو یہاں شاید ایسا
ان دونوں رول ماڈل کو کردار کیسا ادا کرنا ہے,
دو رول ماڈلوں کو کردار کیسا ادا کرنا ہے, کہ مطلب کہ والد صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے مفتی صاحب کہ بیٹے کی 15 سال کی عمر ہو جائے گی, بیٹا بالغ ہو جائے گا, تو سن ہجری کے حساب سے. اب سن ہجری کی تمیز ہو کہ لکھا ہوگا برتھ ڈے منتھ ہمارے یہاں سن عیسوی کے حساب سے. آج اس وقت اگر ہمارے مدنی چینل پر مثال کے طور پر اگر کوئی ناظرین یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اور اگر میں تمام ناظرین سے پوچھتا ہوں کہ وتھ امیڈیٹ بتائیے, ود ان منٹس بتائیے کہ آپ کے بچوں کی اسلامی برتھ ڈے کون سی ہے.
بچوں کی چھوڑیں, ان کی خود کی پوچھ لیں.
اپنی تو چلو نہیں پتا ہوگی, بچوں کی تو بار
بچوں کے ان کی شادی کی بھی اسلامی برتھ ڈے اسلامی وہ تاریخ نہیں پتا ہوگی کہ اس وقت اسلامی تاریخ کیا تھی ہماری شادی کی. تو عموماً یہ جو شادی کارڈ ہوتے ہیں اس پر بعد یہ کارڈ چھاپتے نا اسلامی تاریخ لکھ بھی دیتے ہیں, اس دن کا اخبار نکالیے تب اسلامی تاریخ مل جائے گی. تو یہ پتا ہی نہیں ہے اسلامی تاریخ اس کو
سنے ہجری. بات پتا چلی کہ یہ سنے ہجری جو ہے اسلامک ایئر کے ذریعے ہمیں سن بلوغت کے حوالے سے یا کئی احکام والے کام جو
ہیں زکات فرض ہے, زکات کا مدار سارے سال کے اعتبار سے
آپ کا یوم عرفہ ہے وغیرہ وغیرہ. خود یہ جو ہمارا ماہ رمضان ہے یہ پورا ایک سنے ہجری کے حساب سے ہم چل رہے ہوتے. تو اب یہ ماں باپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کب کیا ہوتا ہے, پھر اس کی تربیت کیا ہوتی ہے, تو ہمارا کردار کے ساتھ دونوں بیٹھ کر کبھی بات تو کریں مفتی صاحب, میاں بیوی بیٹھ کر کبھی بات تو کریں, اور ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑتے کیوں ہیں یار. مطلب یہ
اس پہ بھی لڑائی ہو جائے گی نا.
نہیں تمہاری تو وہ بولیں گی نا
تمہاری وجہ سے.
اب یہاں آ گیا نا کہ مطلب کہ بیٹی کی وہ جو مفتی صاحب نے کہا سنبھالنا کیسا ہے, شادی کو جو بچانا, تو کیا لڑکی کی تربیت ہے شادی بچانے والی یا بیٹی کی لڑکے کی طبیعت ہے شادی بچانے والی؟
اچھا میری ایک آبزرویشن ہے, یہ جو بچانے والی بات ہے اور ابھی نگرانی شورا نے بھی بات کی کہ 19 دن دیتے ہیں کہ موڈ
برقرار رکھنے کا.
جی جی برقرار والی, جی برقرار
تھوڑا سا یعنی اس میں
برقرار رکھنے والی. یعنی اگر آپ چیک کریں نا, یعنی سروے کروا لیں, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو جتنی طلاقیں ہیں یا جتنے ٹوٹ پھوٹ ہوتے ہیں وہ ارلی ایئر میں ہیں, یعنی شادی کے دوسرے تیسرے میکسیمم 5ویں سال تک. جس کی شادی کو 4-5 سال گزر گئے نا, پھر معاملے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ جو لڑائیاں مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں,
بچے ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد مجبوریاں شروع ہو جاتی ہیں.
ایک تو مجبوری ہے, دوسرا ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں. یعنی کئی ایسے گھروں میں ہے کہ شروع میں بڑی لڑائیاں ہوئیں اور بعد میں محبت بھی ہو گئی. وہ وجہ وہی دیرانے شورا والی کہ وہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مزاج میں ڈھل جائے, وہ سمجھتی ہے وہ میرے مزاج میں ڈھل جائے, یہ پیچھے سے فیڈ بیک ایسا ہوتا ہے دبا کے رکھنا. تو یہاں شاید یہ بھی درج دینا چاہیے کہ اگر مجھے بھی ملتے ہیں, ظاہر ہے آپ کے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, سال پہلا سال ہوئی ہو تو شادی کو اور آ کے بتاتے بہت لڑائی جھگڑے ہیں, بالکل وہ نہیں ہے, اور ان کو اگر کہا کہ تھوڑا سا نرم ہو جاؤ, یہ شروع میں ہوتا ہے بعد میں ایڈجسٹ ہو جائے, بعد میں خود آ کے بتاتے کہ یار بڑا پیار ہو گیا, سب ایک دوسرے کو سمجھنے بھی لگ گئے, ساس بہو کو نہیں سمجھ رہی ہوتی, شوہر بیوی کو نہیں سمجھ رہا ہوتا, بیوی شوہر کو دبانے کی کوشش کرتی ہے. تو اگر ایسے ناظرین بھی ہمیں سن رہے ہیں جو شادی بھی ان کی ارلی ہوئی ہے, 6 مہینے سال ہوا ہے اور ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, تو تھوڑا پولائٹ ہو جائیں, نرم ہو جائیں, زندگی بھر کا معاملہ ہے, آگے جا کے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, چلانے کی کوشش کریں. یعنی ہم چونکہ جماعت سے بھی ہماری میمن جماعت بھی ہے, تو بتایا جاتا ہے ریشیو اتنا بڑھ گیا ہے کہ شادی ہوتے ہی 6 مہینے سال میں طلاق, 3 مہینے میں طلاق.
اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا وہ لینے دینے پر بھی ہے.
جی
بچہ پیدا ہوا, بچہ پیدا ہونے پر لینے دینے کا رواج میں گھر ٹوٹنے کے.
اللہ اللہ
کہ بچہ آیا کہ ماں باپ کی جدائی کا سبب بن رہا, وہی جہالت. تو خیر آپ جیسے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گھر چلانے کے حوالے سے,
جی
جو والدین کا اور جو ہم جو اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, مفتی صاحب اگر یہ جو نکاح کے جو مستحبات باہر شریعت میں لکھے ہوئے ہیں, ایک تو چلے اعلان ہونا اور خطبہ وغیرہ کے جو ہیں, لیکن جو ایک دوسرے کے نیچر کے مطابق جو دیکھنے کا جو یہاں بیان موجود ہے, اگر اس کو والدین اور جن کی شادی ہو رہی ہے وہ دونوں پیش نظر رکھیں, یعنی پورے چیز کو دیکھیں, تو غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ گھر قدرے بہتر طریقے سے چل سکتا ہے.
اچھا مفتی صاحب ایک بات بتائیں, بہت ساری چیزیں دیکھ لی تھی گھر والوں نے, دیکھ لی, ہم سمجھے کہ اچھا ہوگا, اب اس گھر میں پہنچ گیا, لڑکے کے پاس وہ لڑکی آ گئی, یہ لڑکی اس گھر میں پہنچ گئی, اور اب وہاں جا کے یہ عقدا کھلا کہ جناب اس میں یہ خرابی یا یہ برائی ہے, اب حل کیا, شریعت کیا کہتی ہے کہ جدائی ہی کرنی چاہیے یا موقع دینا چاہیے دونوں کو ایڈجسٹمنٹ کا اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا؟ بعض اوقات جارحانہ مزاج ہوتا ہے, بعض اوقات کنجوسی والی جیسے آپ نے بات کہی, تو اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو بس ختم کریں معاملے کو. کیا ختم کرنا ہے یا کچھ عرصہ اس کو چلا کر ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کی جائے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی بدل دیتا ہے, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اس میں جو یہ طلاق کا یعنی معاملہ ہو گیا نا, طلاق کا جو شریعت کے اندر حکم ہے وہ یہ ہے کہ طلاق اصل کے اعتبار سے جو ہے وہ ممنوع ہے. یعنی اجازت نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ طلاق دے دے, اس کا کوئی معقول ریزن ہے تو اس کے اوپر طلاق دینے کی اجازت ہے. اب اس معاملے کو آپ یوں دیکھ لیں کہ جیسے بیوی شوہر کی نافرمان ہو, آپ نے تو جو صورت بیان کی نا اس میں تو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن باقاعدہ نافرمان
ٹھیک ہے
کہ وہ اس کی بات مانتی نہیں, نہیں مانی میں نے تمہاری بات, یعنی اس کی یہ صورت ہے. اب ایسی صورت کے اندر کیا اسے یعنی قرآن و حدیث یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو یا اس کو کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ ایسے موقع کے اوپر بھی قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کو سمجھاؤ, فاعظوہن, اسے نصیحت کرو, اسے سمجھاؤ کہ اس طرح گزارا نہیں ہوگا, طلاق ہوگی تو یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے, خاندانی آپس کے اندر جھگڑے ہوں گے, اگر اولاد ہے تو اس کے مستقبل کا کیا بنے گا, یوں جتنی بھی باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں فرمایا کہ اسے سمجھاؤ, نصیحت کرو. اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اب اگر اس سے بھی وہ نہیں بات مانتی تو اب اس سے اپنا بستر جدا کر لو تاکہ اسے اس جدائی کا احساس ہو کہ جدا ہونے کے بعد جو ہے وہ کیسی گزرے گی, تو وہ اس ڈر سے جو ہے وہ اپنی نافرمانی سے باز آ جائے. اس کے بعد پھر تیسرا سٹیپ بیان کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے پہلے سٹیپ کے اوپر یہ نہیں کہہ دیا کہ اگر تمہاری بیوی نافرمان ہو جائے تو طلاق دے دو, ایک پورا پروسیس اس کا بیان کیا. اچھا اب آپس میں سارا کچھ کرنے کے بعد, سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپس میں صلح نہیں, پھر بھی ان کے اندر اختلافات موجود ہیں, تو اب بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھی تمہاری تمام تر کوششوں کے باوجود چونکہ اس عورت کی اصلاح نہیں ہو رہی لہذا اسے طلاق دے دو, یا چونکہ تمام تر کوششوں کے باوجود شوہر نہیں سدھر رہا لہذا عورت اسے خلا لے لے, نہیں. اس کے بعد بھی فرمایا کہ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, ایک منصف جو ہے ایک انصاف کرنے والا یہ مرد کی طرف سے مقرر کر دیا جائے, ایک عورت کی طرف سے مقرر کر دیا جائے, دونوں کے خاندانوں میں سے ایک ایک آدمی آ جائے یا دونوں کے تعلقات والوں میں سے ایک ایک آ جائے, اور یہ کیا کرے, ان یریدا اصلاحن, اگر یہ اصلاح چاہیں گے کہ ان میں صلح ہو جائے اور معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے تو فرمایا کہ پھر اللہ ان میں موافقت پیدا فرما دے گا. اب اگر آپ اس پورے پروسیس کو دیکھیں, اگر اس پروسیس کو دیکھیں تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ شریعت اور ہمارا دین جو ہے وہ فوراً طلاق کی طرف جاتا ہے یا ان کے درمیان موافقت کی طرف جاتا ہے کہ بہر صورت یہ نباہ کرنے کی کوشش
ملا کر رکھیں.
اچھا ملا کے رکھیں,
وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کے کسی مسئلے کے حل کے لیے کسی کی طرف بھیجا, جب وہ واپس آئے نا تو فرمایا کیا ہوا, کہا کہ وہ نہیں ترکیب نہیں بن رہی, تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم ملانے کی نیت سے نہیں گئے تھے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ اصلاح کی نیت سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا فرما دے گا, تم اپنے ارادے کو مزید درست کرو اور دوبارہ جاؤ. تو آپ نے اس کے ارادے کو, اس کی نیتوں کو, جو بھی اس کے انداز ہے اس کو درست کیا اور کہا اب جاؤ. وہ گئے, واپس آئے تو فرمایا کہ ان میں ملاپ ہو
چکا, لڑانے کے لیے جا
رہے ہو. جو واقعی اس آیت پہ عمل کرتا ہے, یعنی اگر واقعی اول تو ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں نا سمجھانے کا, ہمارے جو سٹیپ ہے نا وہ ہوتے ہی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کہ سمجھانے والا تو سٹیپ ہے ہی نہیں, ڈائریکٹ جو ہے نا چلو اپنے گھر جاؤ,
دو تین چیزیں نا,
وہ ڈائریکٹ گھر بھیجنے کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اس سے پہلے والے سٹیپ نہیں ہوتے.
دو تین چیزیں, یہاں آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ مطلب کہ شوہر ناراضگی کا اظہار کرے کہ میں تم سے ناراض ہوں, تو ایک بہت اچھی طبیعت کی جب عورت ہوگی نا تو وہ وہیں پر ہی ہتھیار ڈال دے گی کہ میرا شوہر ناراض ہو گیا اور اس کے معاملے میں مجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا, اس کو خوف پیدا ہوگا, جبکہ اس نے ان چیزوں کو سامنے رکھا کہ نکاح سے پہلے عورت میں کیا چیزیں دیکھی نہیں ہے, اب اس نے دیکھا ہی نہیں ہے تو عورت کس کی ناراضگی کی کیا پرواہ, ہوتا رہے میں ناراض, اس کی تو عادت ہوئی ہے, عموماً عورتوں کی اس طرح کی لینگویج بن جاتی ہے. اچھا عورت مرد کو آ کے ناراض ہو, مطلب اس کو ناراضگی کا اظہار کرے, ہو سکتا ہے کہ یہی اس کے لیے فرسٹ نوٹس اس کے لیے کافی ہو, تفہیم نامہ ہے اس کے لیے. سیکنڈ یہ کہ اپنا بستر الگ کر دے, تو یہاں تو عورت ہتھیار ڈالی دے گی کہ اب مطلب بستر ہی اگر الگ کر دے گا میرا شوہر تو میرے اوپر کیا بیتے گی, کہ جب شوہر ناراض ہے اور عورت اگر رات گزارتی تو اس کے بھی وعیدات ہیں, اس کے فرض و نفل قبول نہ ہونے کی وعیدات اس کے پاس موجود ہیں, ہاں اس پر لعنت کا مطلب وعید موجود ہے, تو یہ اس کے لیے کافی ہے. پھر تیسری چیز جو ہے وہ اس کے لیے مزید سختی کے حوالے سے جو مطلب بیان کیا گیا ہے, ان تین یا چار جو بھی اسٹیپ ہے نا مفتی صاحب, اگر اسلامی بہنیں غور کریں نا اور جو مطلب کہ ماڈرن کلچر کی ماری ہوئی جو عورتیں یہ غور کریں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مردوں کے لیے رکھی ہیں, عورت کے لیے کون سا بیان ہے؟
میں یہ سوچ ہی رہا تھا کیونکہ یہاں نہیں تو عورت کہتی ہے مجھے چھوڑ دو. میں
نہیں عورت کے لیے کیا بیان ہے کہ عورت منہ چڑھا کر بیٹھ جائے گی یا عورت مطلب بولے کہ ٹھیک ہے میں نہیں آتی ہوں. حالانکہ مرد جب عورت کو بلائے تو عورت پر لازم ہے کہ اس کے پاس چلی جائے. تو یہاں پر علم نہ ہونے کی وجہ سے اور اکویلٹی اور برابری کا جو ایک غلط تصور چلایا گیا ہے, عورت کے جتنے احکام اور عورت کی جتنی امپورٹنس اور عورت کی جتنی اہمیت اسلام دین و شریعت بیان کرتی ہے, نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہ آج کسی اور مذہب میں ایسا ہے. عورت جو نظر آتی ہے وہ عورت ایک طرح سے وہ مس یوز ہو رہی ہے دنیا میں, جو اس کا ایک بن چکا ہے انداز. مگر اسلام عورت کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, مگر یہاں عورت سمجھانا ان کے لیے تھوڑا ہمارے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ان چیزوں کی اجازت مرد کو ہے, عورت کو نہیں ہے. عورت کو جہاں جہاں اجازت ہے وہ ایک اس کی وضاحت الگ ہے. تو یہاں مرد کا کام اگر عورت کرنے بیٹھے گی تو گھر کہاں سے چلے گا؟ مجھے اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا عبدالحبیب پہ, پریکٹیکل میں ہوں اس واقعے کے اندر. پریکٹیکل واقعہ یاد آیا ایک فیملی میں. مفتی صاحب آج میاں بیوی الگ الگ ہیں میری لاسٹ انفارمیشن کے مطابق. ایک فیملی ڈسپیوٹ ہوا کسی کا, تو میں دعوت اسلامی کے ماحول میں تھا. تو اس خاندان کے دو مردوں کو ان میں سلو کے لیے بھیجا گیا لڑکے کے پاس. مجھے بھی لے گئے کہ آپ بھی آئیے. میں چند سالوں پرانی بات کر رہا ہوں, مرکزی مجلس شورا نہیں تھے اس ٹائم پر. میں بھی حاضر ہوا. لڑکے سے بات ہو رہی ہے نا, بات کرتے کرتے جو سلو کرنے والا تھا نا مفتی صاحب, اتنا ان کا ٹیمپر ہائی, اتنے وہ گرم ہو گئے, اتنے گرم ہو گئے. تو سمجھتا کیا خود کو نہیں یہ وہ, ارے باپ رے باپ. مجھے آپ یقین مانے مفتی صاحب, مجھے بس امیجیٹ لگا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اب اس لڑکے نے جو ہے نا وہ جو بیوی کو نہیں بولا ان کو بول دے گا. اور بولا یہ لو تین اینٹیں اور جا کر دے مارو تمہاری لڑکی کے سر پر بس. اب میں بولو کرو تو اچھا دونوں میرے سے بڑے. تو میں پھر بیچ پہ کودا, میں یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم تھوڑا میں لاؤڈلی بولا نا تو تھوڑا ہڑبڑا گئے. کچھ نہیں کیا میں نے مفتی صاحب. یہ جو دو جو سلو کے لے گئے تھے نا, ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو میں نیچے لے گیا سیڑھی اتار کر.
وہ سلو کرانے گئے تھے یا لڑنے گئے؟
دونوں کو نیچے لے گیا. نیچے لے گیا گلی کے اندر بیٹھے. میں نے کہا رکو کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ آپ یقین مانو مجھے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. یہ دونوں بڑے تھے, ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یار واقعی ہم لوگ کیا کر رہے تھے. ان کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم لوگ لڑانے کے لیے گئے تھے یا بنانے کے لیے گئے تھے. تو جب صلح کرانے والے کو یہی نہیں پتا کہ صلح ہوتی کیسے, جو یہاں جو سب سے بڑا جو ایشو ہے نا, جو ہم جو جانتے ہیں, جو میری تھوڑی بہت نالج ہے, ایون کہ کمیونٹی کے جو لوگ بیٹھتے ہیں, کمیونٹی کے لوگ جیسے ہماری کمیونٹی ہے, آپ کی کمیونٹی, کسی کی بھی کمیونٹی ہے, جو عموماً یہ برادریوں کو جو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے سلو کا کون سا انداز شریعت کے مطابق سیکھا ہے؟ جیسے عموماً ہمارے مارکیٹ کے اندر سلو کرانے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں کاروباری طور پر, جو لوس کر گئے ٹھیک ہے 25% میں حساب کر لو, 10% 10 پیسے میں حساب کر لو, یہ کر لو, اس کے تو گئے نا بےچارے کا سارا, وہ چار بڑے آدمی مل کر اس کا تو کیما بنا دیا. تو ہمارے یہاں عموماً سلح کروانے کے جو اصول یا مدنی پھول ہونے چاہیے یا منصف بننے کے بھی اگر کوئی بیٹھتے تو اس کے کوئی تمیز ہی نہیں ہے. یہ وہ ہے, میں اس کا بالکل یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں ہے, ایسے بھی ہوتے ہیں کمیونٹی کے اندر بڑے بزرگ تجربے کار لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں, لیکن ایک تعداد کہہ سکتے ہیں کہ ان کو شاید یہ مینرز ایکٹیویٹیز اتنے ہوتے نہیں ہوں گے, تو ان کو سیکھنا چاہیے.
اب یہ بتائیں کہ ہم شروع تو ہم نے کیا تھا نکاح کیسے ہونا چاہیے, ہم پانچ طلاق اور سلو
نہیں, اصل وہ برقرار رکھنا جو تھا نا, ہم برقرار رکھنے پر تھے اور ہم آئے تھے اس چیز کے اوپر کہ یہ برقرار نہ رکھنے اور رکھنے کے حوالے سے کیا تھا. اب میں تھوڑا سا چلوں گا اس ڈیٹیل کے اوپر کہ صاحب یہ جو ہے کہ عورت عمر میں, حسب میں, مال عزت نے مرد سے کم ہو, یہ اس کی مطلب مستحبات ہیں کہ جس عورت سے شادی کرنی ہے اس میں یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں. مرد سے عمر میں بھی کم ہو, حسب سے مراد یہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کی
خاندانی
شرف ہے
سٹینڈرڈ اس کا لیول اس کا
وہ ہے مال عزت نے مر سے کم ہو تو اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے کہ اگر کوئی مال میں عزت میں شرف میں اگر کوئی زیادہ ہے تو اس کی کیا صورت ہے یا کم ہے تو کیا صورت ہے تو کیونکہ یہ ون بائی ون ہم کو لے کر چلنا پڑے گا تاکہ شادی کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شادی کا برقرار رہنا جو ہے نا یہ موقوف ہے اس کے اوپر کسی حد تک موقوف ہے اس کے اوپر کہ شادی سے پہلے دیکھا کیا گیا ہے اگر شادی سے پہلے دیکھا ہی نہیں گیا یعنی مفتی صاحب جوتا بھی لینے سے پہلے آدمی پہن کے دیکھتا ہے خالی پہن کے نہیں دیکھتا اس کو پہن کے چل کے دیکھتا ہے ایک جوتے کی ایک تمیز ہے کپڑے بھی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں مطلب کہ ٹرائی روم بنا ہوا ہوتا ہے اس کی مثالیں کوئی مطلب منفی نہ لے کے جائے
ہاں شادی میں ٹرائی تو
نہیں میں آپ یہ عرض کرو منفی نہ لیں نہیں کچھ اصول تو بیان کیے گئے
کہ حسب حال چیزیں
حسب حال چیزیں دیکھی تو جائیں گی نا اگر آپ کچھ بھی نہ کریں میں اس کو فون کر کے بول دوں کہ میرے لیے جوتا لے کر آ جانا مجھے نمبر تک نہیں پتا کہ میرے جوتے کا
معلومات لی جائیں ان کے آس جو طریقے وہ اچھا یہ اس کی بھی شرعی طریقے کار لکھے ہیں نا کہ اگر کسی لڑکی کی معلومات لینی ہے اس کو
یہ سب ہے ان شاء اللہ ون بائی ون چلتا
کیسے اس کے بارے میں
امید ہے کہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ پوری سیکوینس کے ساتھ چلے گا
جی
دیکھیے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو اسلامی خاندانی نظام ہے وہ کس یعنی بیس کے اوپر وہ چلتا ہے اسلامی خاندان کی جو بنیاد ہے جیسے یعنی مغرب کے اندر کیا ہے کہ اس میں دونوں فریق برابر کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر بندے کو فل اتھارٹی ہے جو چاہے جس کو چھوڑ دے چاہے مرد بیوی کو چھوڑ دے بیوی شوہر کو چھوڑ دے اور بعض جگہ یہ بھی ہے کہ مرد اپنا خرچہ اٹھائے گا بیوی اپنا خرچہ اٹھائے گی یہ بھی ہے دونوں ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں مرد اپنا بل ادا کرتا ہے عورت اپنا بل ادا کرتی ہے اچھا اسلامی جو خاندانی نظام ہے اس کی بنیاد اس کے اوپر ہے کہ جو گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری ہے وہ مرد کو دی گئی جو گھر کا نظام چلانے کی ذمہ داری ہے یعنی نگران کی حیثیت جو ہے وہ مرد کی ہے اور جو گھر کے اندر کے معاملات چلانے ہیں ان کو چلانے کی ذمہ داری عورت کی ہے اسی لیے جو باہر کے معاملات ہوں گے کمانا ہے کما کے لانا ہے یعنی سودا سلف خریدنا ہے دیگر ساری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری مرد کرے گا اب قرآن پاک کے اندر ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر حکمران ہیں یا دوسرا ترجمہ نگہبان ہیں اب مرد کو ایک برتری حاصل ہے اچھا لیکن عورتوں کے حقوق اپنی جگہ موجود ہیں ان کے لیے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورتوں کے لیے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں یعنی یہ تو ان کا ایک یعنی ان کی ایکویلٹی بیان کر دی گئی کہ مردوں کے اوپر عورتوں کی طرف سے ایسی ہی ذمہ داریاں ہیں جیسی عورتوں پر مردوں کی طرف سے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لیکن مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے
ٹھیک
اب ان دونوں چیزوں کو رکھا جائے گا کہ اولاً بنیادی حقوق کے اندر مرد کے بھی حقوق ہیں عورت کے بھی حقوق ہیں دونوں ہی کو پورا کیا جائے گا لیکن بہرحال ایک برتری کی جو صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمائی اور یہ وہی برتری ہے جیسے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء
آگے مفتی صاحب وضاحت ہے اس کی فضیلت کی
اس کی وجہ یہ بیان اس کی ایک تو وجہ یہ بیان کی کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں وبما انفقوا من اموالهم اس لیے کہ مرد اپنے مال میں سے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں اب چونکہ مردوں کو برتری حاصل ہے اب یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی جگہ یا کوئی بڑی سے بڑی جگہ اس طور پر چلے کہ اس میں دونوں کے برابر کے اختیارات ہوں جہاں پر برابر کے اختیارات کے ساتھ چلیں گے اگر ایک دفتر بھی ہے ایک آفس ہے اور وہاں پر بھی اگر دس بندے کام کرتے ہیں اور دس بندوں کے اوپر دو آدمی برابر کا اختیار رکھتے ہیں
وہ نہیں چل سکتا
تو وہ دفتر نہیں چل سکتا
ڈرائیور ایک ہی ہونا چاہیے
ڈرائیور ایک ہی ہے دو ڈرائیور گاڑی کے بٹھا کے آپ کبھی بھی نہیں چلا سکتے اسی طرح ایک آفس صرف پانچ بندوں پر مشتمل ہے اس پر دو بندے اپنے اختیارات تقسیم کر کے تو چل سکتے ہیں کہ ہم دونوں ہی باس ہیں برابر درجے کے ہم دونوں مالک ہیں لیکن تم یہ کام دیکھو گے میں یہ کام دیکھوں گا اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم دونوں سارے کام دیکھیں گے تو اگلے دن ان کی لڑائی ہو جائے گی
ٹھیک
اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے گھر جو ہے یہ ایک سلطنت ہے اس میں بچے ہوتے ہیں اس میں دیگر افراد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو اس گھر کی سلطنت کا حکمران بنایا
ٹھیک
اچھا اب جب مرد اس گھر کی سلطنت کا حکمران ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھے گا یعنی اس کے ایک جو برتری کی صورت ہے اب یہ برتری جہاں ڈیمیج ہوگی وہاں خاندان کا نظام ڈیمیج ہو جائے گا جو صورتیں جو چیزیں آپ نے بیان کی بھاری شریعت میں لکھی ہوئی ہیں ان میں جو جو چیزیں ہیں اب اس کو اس اصول کے ساتھ لگا کے دیکھیں آپ کہ اگر تو یہ ہوا کہ عورت کا جو خاندان ہے وہ بہت زیادہ معزز ہے اور اس کی جو ہے نا ایک اس کو ایک شرف حاصل ہے، مرد کا خاندان اس کی برس بڑا بڑا کمتر شمار کیا جاتا ہے، تو وہ جو برتری مرد کو تھی ایک خاندانی برتری کبھی ذہن سے نہیں نکلتی، عورت کے ذہن سے اس کی وہ برتری نہیں نکلے گی، جب وہ نہیں نکلے گی نا تو وہ برتری جو ہے وہ چیلنج کرے گی شوہر کی جو سپر میسی ہے اسے.
اللہ اللہ،
یہی صورت مال کی ہے، مرد ہے بےچارا درمیانے درجے کا کمانے والا، عورت جناب پیچھے آئی ہے محلوں سے اٹھ کے اور اس کے جناب بھائیوں کی فیکٹریاں ہیں اور بڑا جناب اس کا کھاتا پیتا خاندان ہے، اس کے رشتے دار جب بھی آتے ہیں آ کے ٹھیک ٹھاک پیسے دے کے جاتے ہیں، مرد بےچارا یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اور یہ ایکچوئل صورت ہے، یعنی یہ فیکٹ ہے.
اور یہاں کمپلیکس کتنا پیدا ہوتا ہے،
اب جہاں پر اس کی برتری ڈیمیج ہوگی نا وہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اب یہ جو عزت کا تھا، مال کا تھا، اور اس کے علاوہ جو کیا بیان فرمایا،
حسب مال عزت اور یہ اپنے عمر،
عمر
ایج.
اچھا عمر کا، عمر کا تعلق اس کے ساتھ نہیں، عمر کے پیچھے دوسری حکمت ہے جسے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ مرد کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے عورت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس میں جو حکمتیں سمجھ آتی ہیں، تو فقہ کرام چونکہ قرآن و حدیث کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں لہذا انہوں نے ان کو پیش نظر رکھ کے یہ چیزیں بیان کی. اب اس پر اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ تو دو چار چیزیں بیان کی نا، لیکن اس کا مقصد اگر سامنے ہو، اب اس مقصد کو سامنے رکھے، اس مقصد کے اندر ہمارے زمانے کے اعتبار سے تعلیم بھی آتی. کہ تعلیم کا کوئی شریعت نے یوں حکم نہیں دیا کہ مرد جو ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، عورت کم پڑھی لکھی ہونی چاہیے، لیکن اپنے معاشرے کے اندر آنکھیں کھول کے رکھنے کا شریعت نے بہرحال ہمیں حکم دیا ہے. کیونکہ جہاں پر بھی اس کا برعکس ہوگا، عورت جو ہے وہ انتہائی پڑھی لکھی ہے، مرد جو ہے وہ بالکل ہی ان پڑھ ہے. اب اگر تو وہاں کوئی دوسرے فیکٹرز، کوئی دوسرے عناصر موجود ہیں جو ان کو جوڑ کے رکھیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر تیسری بات پہ جو ہے نا وہ عورت بول دے گی یہ جاہل آدمی ہے، یہ جاہل ہے نا، اسی طرح اسی اس طرح کے
بچوں میں الگ پرابلم آئے گا،
بچوں کے اندر الگ پرابلم آ جائے گا.
تو ماں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مزید ہے وہ پیون بن جائے گا.
تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا،
اگنور تو نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب جن کے یہاں عورت حسب میں بہتر ہے مرد کے مقابلے میں، یا مال میں بہتر ہے یا عزت میں اور اس طرح بہتر ہے، تو ضرورت تو نہیں کہ ان کا گھر ڈسٹرب ہی رہے. کیونکہ اگر دونوں طرف
خدا ہوگا، اگر خوف خدا ہوگا،
اگر دونوں طرف مذہبی رجحان ہے،
ایک دوسرے کے حقوق کو وہ انہوں نے پڑھا ہوگا، سیکھا ہوگا، اللہ رسول کے احکامات کو انہوں نے جانا ہوگا، تو پھر بہرحال ان سب چیزوں کے باوجود
یہاں وہ حدیث آ جائے گی کہ عورت کی دینداری دیکھو،
وہ دینداری دیگر تمام چیزوں کا جو وہ کمی ہے نا اس کو دور کر دیں.
مفتی صاحب نے جیسے کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ عورت کی حسب کی وجہ سے یا اس کی حسن کی وجہ سے یا اس کی مال کی وجہ سے اسے شادی ہوتی ہے یا اس کی دینداری کی وجہ سے، تو دینداری کو فوقیت دینے کے حدیث پاک میں جو ترغیب ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ اسے یہ ہرگز مراد نہیں کہ ان تین چیزوں کو نہ دیکھا جائے.
جی
یہ تین چیزیں دیکھی جائیں گی،
پریفرنس یہ نہ،
لیکن پرائیورٹی بیس پر اگر آپ لیں گے
فوقیت جو ہے،
جو فوقیت ہے وہ مطلب اس کو دی جائے گی کہ اس کی دینداری، کیونکہ اگر دینداری، کیونکہ جب مرد کے لیے جب شادی کی بات کی گئی تب بھی اس کے اچھے اخلاق اور دینداری کو رکھا گیا، عورت کے لیے اگر شادی کی بات کی گئی تب بھی اس کے اچھے اخلاق اور دینداری کو رکھا گیا، اور یہ اچھے اخلاق کسی مرد یا کسی عورت میں اسی وقت پیدا ہو سکتے ہیں کہ جبکہ اس کے اندر خوف خدا ہوگا اور وہ دین پر چلنے والے ہوں گے. باقی یوں مطلب دنیاوی طور پر ایک ویل مینرز جو لوگ کہلاتے ہیں اور بڑے مطلب مسکرا کے لوگ بات کرنے والے جو کہلاتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کر وہی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں بھی کرتی ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں اور جب انہیں ماں باپ کے ساتھ جب یہ کسی دعوتوں میں جاتے ہیں تو دنیا دیکھنے والے کہتے ہیں یار یہ کیسے ویل مینرز لوگ ہیں، اور گھر کے اندر یہ ویل مینرز لوگ.
یہ بڑی عجیب و غریب آپ نے بات کی ہے کہ جو خوف خدا نہیں رکھتا وہ اخلاق والا نہیں ہے، اس کو تھوڑا ڈیفائن
نہیں. وہ اخلاق والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اخلاق کے لیے تو سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا، یعنی محسن کے احسان کو ماننا، یہ اخلاق کی تو ایک اعلیٰ ترین قسم میں شامل ہے نا. اور سب سے بڑھ کر بندے پر احسان اس کے رب کا ہے.
کیا بات،
اگر وہ رب کے احسان کو ہی فراموش کرتا ہے، اس کی نافرمانیاں کرتا ہے اور اس کا خوف نہیں رکھتا، اس سے محبت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ مجھ پر سب سے بڑا احسان میرے رب ہی کا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں رب کے احسان کو ہی فراموش کرتا ہوں تو اس کے نیچے کے کوئی کتنے مجھ پر احسان کر لے، مہربانی کر لے، اس کو میں مزید فراموش کرتا چلا جاؤں گا.
یعنی لوگوں کے سامنے مسکرا کے ملنا یا ویل مینرڈ ہونا ہی اخلاق کی نشانی نہیں, یہ کہا جائے گا.
مطلب وہ ایک اپنی طور پر ایک چیز چلتی ہے, اللہ کے لیے بندے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, مخلوق کے لیے کچھ اور ہوتا ہے, لیکن سب میں اگر ثواب چاہیے اور ایک مطلب اخلاص چاہیے اور آپ کو بہتری چاہیے زندگی کی, تو ہر چیز میں اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کو تو سامنے رکھنی آنا. یعنی جو عورت آئی ہے اور اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے, تو وہ اپنے مرد کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے, شوہر کے حقوق, اولاد کے معاملے میں کیسے, کیونکہ اس کو یہ اس چیز کا خوف ہی نہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے, ہے تو وہ اس کے اوپر عمل کرنے کا اس کو جذبہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں خوف خدا کا ہونا تو بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ متیسا اگر وہ حسب میں ایک طرف مرد تھوڑا فوکیت رکھتا ہے, یعنی عورت پیسہ لے کر تو آئی ہے لیکن شہرت مرد کی زیادہ ہے, تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بیلنس بھی کر دیتی ہیں. اگر مرد کا اسٹیٹس زیادہ ہے, یعنی کہ یہ کوئی بہت اچھی پوسٹ کا آدمی ہے اور عورت بھلے پڑھی لکھی زیادہ ہے, تو کوئی نہ کوئی چیزیں بعض اوقات اس کی فیملی کو اور اس کے آپس کے کلچر کو ایڈجسٹ کر دیتی ہے کہ وہ اس کی امپورٹینس کو سمجھ جاتا ہے, وہ اس کی امپورٹینس کو سمجھ جاتی ہے.
اسی کے اندر جو آپ نے ابھی پڑھا نا, اسی کے اندر آپ دیکھیں نا, فرمایا کہ حسن میں بیش ہو, حسن میں زیادہ ہو, مال میں کم ہو, یہ وہی بیلنس ہے کہ ایک خوبی کے اندر وہ زیادہ ہو تاکہ وہ اس کی وجہ سے
عورت بھی سپیریئر کی طرف برابری کی طرف تو آئے نا, ورنہ دوائی نہ لے مرد کے, نہ تیرے پاس خاندان ہے, نہ مال ہے, نہ حسن ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کچھ چیزیں اس
کو نہیں ہے تو کیا دیکھ کر شادی کی تھی,
وہ کر لی نا وہ تو
نہیں ہے نا, مطلب کہ اس کو کف بھی دیکھنا ہے خاندان, کیونکہ عورت یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا نا اس کے لیے زیادہ تر اس کا جو ننیال ہے نا اس کا اثر بچے کی عادتوں پر زیادہ ہے. مفتی صاحب ایسا ہی ہے
جی جی,
تو دیکھنا یہ کہ عورت کس خاندان سے آئی ہے.
یعنی یہ تو وہی بچے کا حق ہے,
اب یہاں خاندان بچی کو بھی دیکھنا ہے, خاندان کو بھی دیکھنا ہے. یہ جو عموماً جو لو میرج, موسٹلی لو میرج جو انسکسیز ہوتی ہے, میں 100% نہیں کہتا, لیکن زیادہ تر جو شادی سے پہلے کی محبت جو ناکام ہو جاتی ہے, جو لڑکے لڑکیاں زبردستی ماں باپ کو انوالو کیے بغیر جو شادیاں کر لیتے ہیں, تو چونکہ ان کے خاندان کی آپس کی کوئی میچنگ ہی نہیں ہوتی. جیسے مفتی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا برقرار رکھنا, ہم اسی پر تھوڑا سا دوبارہ تھوڑا سا فوکس کریں گے. اب برقرار رکھنے کے لیے خاندان چاہیے, رشتے داروں کو تو انوالو کیے بغیر شادی کی نا, انوالو تو کیا نہیں تھا ان کو, مشورہ تھا, بلکہ الٹا مخالفت کی گھر والوں کی. اب گھر والوں کی جب مخالفت کی, شادی کے بعد لڑکا دیکھتا ہے لڑکی کو ایز اے گرل فرینڈ, لڑکی دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کو بوائے فرینڈ, اور اس سے پہلے جو ان کے لینے دینے کا سلسلہ جو جاری تھا
وہ سب ختم,
جو رشوت کے حکم میں آتا ہے وہ اب کہاں سے رہے گا, کیونکہ اب وہ کہتا ہے منزل مل گئے تو آدمی پھر سستا جاتا ہے, منزل مل جاتی ہے تو آدمی تھکر بھی تھوڑا سا آرام کرنے لگ جاتا ہے, یہاں اس کو منزل مل گئی یار شادی ہو گئی. اب اس کے بعد جب یہ دونوں ایک دوسرے کے نیچر کو ڈفرینٹ پاتے ہیں کہ شادی سے پہلے اگر نہیں ملے تھے, شادی سے پہلے اگر نہیں ملے تھے تو دونوں کے لیے دوسرے کا نیچر اور ملنا نیا ہے. اب شادی سے پہلے چونکہ ملتے تھے اور اس وقت کی ان کی کوالٹی الگ تھی, ایک ساتھ کھانا پینا اور دیگر چیزیں ایک ساتھ نہیں تھی, تو آدمی دو چار پانچ گھنٹے کے لیے ملتا ہے نا تو کچھ ملنے کا انداز اور ہو جاتا ہے.
گاڑیاں کرائے پہ لے جا کر اور اتنے مہنگے مہنگے خرچے کرتے ہیں, اور پھر کیونکہ میرے سامنے ایک شادی ہے کہ جو تھے جن کے بارے بعد میں پتا چلا, انہوں نے بتایا, خود نہیں بتایا, کہ جب یہ سارے چکر تھے تو بڑی بڑی گاڑیاں کرائے پہ لے کر, بڑے بڑے خرچے, بڑے بڑے ڈریس پہن کر, اور جو ان کا انداز ہوتا ہے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جانا, اور جب شادی ہوئی تو نہ وہ گاڑی تھی نہ وہ سارا اسٹیٹس تھا. اب جو جھگڑا ہوا چل ٹوٹ گیا گھر, تو پھر انہوں نے ساری کہانی اپنی خود سنائی کہ میرے گھر ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تو جو ادھر شہزادہ شو کیا تھا نا اپنے آپ کو, تو وہ جب شہزادہ فقیر سامنے آیا شادی کے بعد, تو یہ سب
بے روزگار آدمی خود کو کہ وہ ایگزیکٹو آفیسر شو کرتا پھرے گا تو شادی کا اس کا کیا حال ہوگا. اسی طرح عورت بھی ہوتی ہے, وہ بھی جس طرح تھینک یو جی آپ جی جناب اور تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو کر کے چل رہا تھا, تم ہو کون شادی کے بعد. اب وہ جو بعد میں جو ایک دوسرے کا جو ریئل فیس سامنے آتا ہے بعض اوقات,
یہ ہے بڑی بڑی زبردست آپ نے بات کی, کہ پہلے کے ملنے کے بعد دوبارہ ملا تو وہ پہلے والی سے چیک ہوئی,
وہ پہلی ملاقات شادی کر رہا ہے نا کہ یار یہ شادی سے پہلے سے کیوں تھی, تو وہ بولے تو شادی سے پہلے ایسا کیوں تھا, تو وہ میں شادی سے پہلے تیری بیوی نہیں تھی, بولے شادی سے پہلے ذرا شور نہیں تھا. تو وہ ایسے دوست ملتے تھے جو کہ مطلب جس کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی, لیکن اب وہ دوست نہ رہے. پھر ایک ہے مفتی صاحب کے مرد کو شادی کے بعد اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے اسلام نے دین نے اپر ہیڈ کیا ہے, اور وہ عورت لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو اپر ہیڈ. اب دوسری طرف جو میں آ رہا تھا, اب چونکہ ان دونوں نے اپنے والدین کو اور اپنے خاندان کو نظر انداز کر کے شادی کی, اس کو سمجھایا گیا ہوگا کہ نہیں کرو. اب جب دونوں کا جھگڑا ہوا, لڑکی نہ اپنے ماں باپ کو بولنے جیسی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نہ لڑکا اپنے ماں باپ کو بولنے جیسے میرے ساتھ کیا کرے, کیونکہ یہ ایک خوف ہے کہ ہم بولیں گے تو ڈائریکٹلی ہم کو ماں باپ نے یہی کہنا ہے, ہم نے تو پہلے تم کو سمجھایا تھا. میں یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا عبدالحبیب بھائی. بیٹا اپنے ماں باپ کو نہیں بول سکتا کہ میرے ساتھ یہ ایسا سلوک کر رہی ہے, کیونکہ یہ دونوں پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن میں ان دونوں کو اب یہ دونوں پوزیشن میں نہیں ہے, تو وہ جو ایک جو صورت تھی کہ دونوں طرف سے کوئی آئے اور سلوک کرائے, تو وہ آ نہیں رہا ہے. پھر ان دونوں نے جہاں سے شادی کی تھی نا وہیں سے الگ ہو جائے گا. کورٹ میں جا کے شادی کی اور کورٹ میں جا کے انہوں نے علیحدگی کا انتظام کر لیا, تو کیونکہ ان کو کوئی بڑا سمجھانے والا نہیں تھا. اب میں یہاں دونوں کو کچھ مدنی مشورہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر خدا نہ خواستہ, ایک تو پہلے یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہی نہیں چاہیے جو لڑکا لڑکی فرینڈ سرکل اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ہے, یہ اس کی اجازت یہ نہیں ہے, اس کو مطلب آپ ختم کر دیں. اگر بالفرض کہ ایسا کچھ آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے, تو ماں باپ کو راضی کر کریں. اب اگر آپ نے یہ بھی نہیں کیا اور ہو گئے, اب آپ کے گھر میں ایک ٹینشن ہے, تو لڑکی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے رجوع کرے اور بات کرے. بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے رجوع کرے اور بات کرے.
تھوڑی سننی پڑے گی.
میں ماں باپ کو نہیں, میں یہی عرض کرنا, اصل میں یہ خوف بات نہیں کرنے دے رہا, میں ماں باپ کو عرض کروں گا کہ بچپن میں بھی آپ کے بیٹے نے غلطیاں کی تھی, تو آپ نے مطلب مار کر اس کو آگے پیچھے نہیں کر دیا تھا. آپ جب ہو بھی گئی نا, ہو جانے کے بعد اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خالی خالی مطلب کہ 18-19 سال کی آپ کا پورا انویسٹمنٹ اور آپ کا یہ اسیٹس ختم ہو رہا ہے. ہو گیا, اب آپ نبھانے کی کوشش کریں اگر شرن کوئی قباحت نہیں ہے تو, تاکہ یہ بات کر سکیں. اور جب یہ بات کریں تو آپ ان کو تانا تنس تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, بلکہ کہہ دے بیٹا ہمیں اب جو ہونا تھا وہ گیا, اب ہم تمہارا گھر بچائیں گے.
ہاں یہ بھی نہ کریں کہ اب تم آئے ہو تو توڑوا دیتے ہیں, توڑوانے والا کردار بھی ادا نہ کریں کہ کہتے ہیں تمہاری بغیر اجازت
کی. کیا کہتے ہیں ماں باپ کے لیے کردار ہونا چاہیے نا؟
جی سر بالکل یہی ہونا چاہیے. اصل میں اس کے بغیر حل بھی نہیں ہوتا, یعنی دوسرا جو کردار ادا کریں گے توڑوانے کا, تو اس کا نتیجہ خود ان کے حق میں بھی نقصان دہ ہی ہوتا ہے, ہمیشہ بعد میں ان کو بھی پچھتانا ہی پڑتا ہے.
تو اس لیے یہی مدنی مشورہ ہے کہ اگر کوئی ایسا اتار چڑھاؤ آتا ہے تو والدین کو چاہیے, بلکہ میں تو یہاں یہ ایک مدری مشورہ عرض کروں گا مفتی صاحب کہ بیٹے کے جو ماں باپ ہیں نا, وہ اپنے طور پر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی بہو کی فیور میں ہیں, اور جو بیٹی کے ماں باپ ہیں
سمجھدار لوگ کرتے بھی ہیں,
وہ دامت کی فیور میں ہیں. تاکہ بیٹی کی شکایت ہے نا دامت ان کے ماں باپ سے کرے, اپنے ماں باپ سے نہ کرے.
ماشاءاللہ.
اور بہو کو اگر اپنے اس کے شوہر سے شکایت ہے تو وہ بیٹے کی شکایت ان کے ماں باپ سے کرے, اور ماں باپ بولے بیٹی تو ہماری بیٹی ہے, ہم دیکھتے ہیں اس کو آنے دو, بھائی کیوں ستا رہے میری بیٹی کو.
کیا بات.
اور وہ بیٹی کے ماں باپ بولے اپنی بیٹی کو, یعنی کہ لڑکے کے جو سسر ہیں وہ بولے اپنی بیٹی کو کیوں ستاتی ہے اپنے شوہر کو, کیوں نہیں کرتی ہے. کیونکہ یہاں جو ہے نا, یہاں بیٹی کو نیگیٹو نہیں جائے گا کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ کو ظلم زیادتی کر رہے ہیں. یہاں ساس اور سسر سمجھانے بیٹھیں گے اور بہو کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ یہ بیٹے کی گھٹنا تو پیٹ کی طرف مڑتا ہے, اور وہاں پر اس کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ یہ اپنی بیٹی کی فیور کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی سمجھداری والا کام ہو جائے نا,
بہت شاندار بات.
یہ ایک میں تو عرض کروں گا, اور اللہ نہ کرے میں دوسری بات عرض کروں برقرار رکھنے کے حوالے سے بھی, کہ اگر بیٹی شکایت کرنے کے لیے جاتی ہے ماں باپ کو کہ میرے شوہر نے مجھے, تو ماں باپ کو چاہیے کہ تھوڑی سمجھداری کرے. بیٹا بیٹی کیا شکایت ہے؟ کام کا تو بیٹے گھر کے ہوتے ہیں, یہ تو عموماً مرد کرتے ہیں, یہ تو ایسا ہوتا ہے. بیٹا کیا ایسی ہمیں کوئی ایسی خرابی بتاؤ بیٹا کہ جس کی وجہ سے ہم جا کر کوئی بات تو کر سکیں. عموماً ایسی خرابیاں نہیں ہوتی, نہ لڑکی میں ایسی کوئی خرابی ہوتی ہے نہ لڑکے میں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے. ایک تھوڑی سی ایک میچور انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہوتا ہے, تو اس میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ شادی برقرار رہنے کی صورت بن سکتی ہے. آگے بڑھیں عبداللہ.
بالکل آگے بڑھیں.
ٹھیک ہے. چال چلن
اور اخلاق و تقوی اور جمال میں بیش ہو یعنی زیادہ ہو. جیسے جمال تو آپ نے وضاحت کر دی, حسن و جمال یہ اس کا تو ہے. اب چال چلن اخلاق و تقوی,
اب عورت زیادہ ہو
نہیں اس میں خیر عورت زیادہ ہو
تقوی میں
جو جیسے لکھا.
ارے واہ ماشاءاللہ,
یہ جو چیزیں نا مفتی صاحب, چال چلن اخلاق و تقوی, اس کا پتہ تو بیسیکلی چلے گا رخصتی کے بعد, لیکن اب کیا اس کی فیملیز میں دیکھنا پڑے گا نا. اب یہ
طریقہ کیا ہوگا چیک کرنے کا؟
دیکھیں وہ تو گھر کے افراد جو گھر کی عورتیں جاتی ہیں نا وہ جا کے دیکھتی ہیں,
وہ دیکھتی ہیں,
وہ دو چیزیں دیکھتی ہوتی ہیں. ایک تو خود اس لڑکی کا اپنا چال چلن اخلاق اور تقوی دیکھتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ان کے کسی کے گھر گئے اور پتا ہے کہ جیسے بھی اذان ہوئی تو فوراً اس نے جو ہے وہ نماز شروع کر دی, وہ پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اس کے ماں باپ بتا رہے کہ بھئی یہ اس کا زیادہ باہر آنے جانے کا نا اس کا کوئی ذہن نہیں ہے, گھر میں ہی رہتی ہے یہ, ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت ہے اس کو, درود پاک پڑھتی ہے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے اندازہ ہو جاتا. اب ورنہ لازمی بات ہے کہ بالکل انر تقوی تو آدمی جو کسی کا نہیں ججمنٹ کر سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ گھر کے افراد کے ذریعے جو ہے جو یعنی اب سسٹر جاتی ہے یا مدر جاتی ہے شوہر کی, تو وہ جا کے یہ چیزیں دیکھتی ہیں. تو
ان کے ذریعے پتا کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, قرآن,
پھر وہ یہ ہے نا کہ نہیں پتا کرتے بعد میں روتے ہیں, پھر بعد میں پھر انہیں کو روتے ہیں, جب پہلے اگر دیکھ لیتے تو بہت اچھا تھا. اب اس کے پیچھے نا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی ڈیٹیل ہے کہ یہی چیزیں کیوں کہی گئی ہیں کہ ان کے اندر عورت زیادہ. دیکھیں پہلے مثال کے طور چال چلن کی بات ہے. چال چلن کی بات اس لیے ہے کہ اگرچہ ہم یہ ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا, میں اس وقت بھی کچھ کہنے لگا تھا, ہمارے دین کے اندر جو ہے مرد کو ایک برتری حاصل ہے, یہ ہمارے یہاں پریکٹیکلی بھی ہے اور ہم کہتے بھی ہیں, کہتے بھی ہم یہی ہے, یہ چیز ساری دنیا میں
صحیح,
لیکن وہ منافقت کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
پریکٹیکلی وہاں بھی مرد ہی برتر ہوتا ہے, لیکن بولتے یہ ہیں کہ نہیں مرد عورت دونوں برابر ہیں.
مثال کے طور پہ
آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی جگہ مرد عورت سے بے وفائی کر رہا ہو, اس کا ریزلٹ اگر عورت کو پتا چلتا ہے تو وہ کتنا سیویئر ریزلٹ نکلتا ہے, اور اگر کسی کا عورت کی بے وفائی کا پتا چلتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
ساری دنیا کے اندر
خواہ وہ پرلے درجے کا زہری ہو کہ اصلا ہی کوئی خدا کے وجود کو نہیں مانتا, لیکن اگر اس کے گھر کے اندر بھی مرد جو ہے وہ تانگ شانگ کر رہا اور وہ ادھر ادھر جناب الٹی سیدھی نظریں ڈال رہا ہے نا, تو اس کو کہے گا یار یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں, دفع کرو. لیکن یہی کام اگر عورت کر رہی ہوگی نا تو اسی وقت جناب وہی قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جائے گی, اتنی سی غارت وہاں بھی جاگ جائے گی. تو چال چلن کا درست ہونا شریعت کے اعتبار سے تو مرد کے لیے بھی ضروری ہے, یہ تو نہیں مرد کا چال چلن جیسا مرضی ہو, ٹھیک ہے نا, یعنی شریعت نے تو مرد کو بھی اپنا چال چلن درست رکھنے کا فرمایا. لیکن یہ جو اکٹھا رہنا ہے نا, اس کے اندر مرد کے چال چلن پہ کچھ کمپرومائز ہو جاتا ہے, پریکٹیکل یہ, لیکن عورت کے چال چلن پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. خواہ وہ اسلامی خاندان ہے یا وہ غیر اسلامی خاندان ہے, کسی بھی جگہ عورت کے چال چلن پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. اس لیے کہا گیا کہ وہ یہ احتیاط زیادہ کریں. تو یہ گویا اس کو ایک
یعنی مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس کا چال چلن,
اجازت تو کسی کو بھی نہیں,
کسی کے لیے بھی نہیں. دیکھیں نا مفتی صاحب, مرد عورت کو باقاعدہ اس کے جو اچھے اخلاق ہیں چال چلن کے اندر یا جو بھی, تو اس میں یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ اپنے مرد کی غیر حاضری میں کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے جس کو مرد پسند نہیں کرتا.
جی حدیث میں مبارک,
حدیث میں ہے. تو یہ عورت, یہاں بھی عورت کے اخلاق اور چال چلن کو بہت, اور یہ تو بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو برابری کے حوالے سے, لیکن وہاں اس طرح کی برابریاں نہیں ہیں. بس وہ ایک عورت کو ایک خائنہ خائی کی امپورٹنس دے کر, نہیں میں آپ کو نہیں, عورت کو خائنہ خائی کی امپورٹنس دے کر عورت کو اپنی ہی نفس کے لیے جو ہے نا مس یوز کرنا ہوتا ہے
ساری دنیا میں.
یہ مطلب یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے. میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں تھا تو میرے ساتھ تو بیٹھے ہوئے تھے, وہ ادھر کے ریکارڈنگ ہو رہی تھی, یہی تقریباً سوشل میٹر اور فیملی میٹر ڈسکس ہو رہا تھا. اب میں اس میں تھوڑا کھلا تو جو میرے ساتھ جو ریکارڈنگ کروانے والے جو تھے نا وہاں کے اسلام میں, وہ تھوڑے جھیپے کیونکہ ان کو وہاں رہنا ہوتا ہے. لیکن یار آپ جھیپو نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ ٹرانسلیٹ کریں, جو میں کہہ رہا ہوں برٹش کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. آپ کے یہاں مطلب کہ عورت کو خائن کیوں اتنا سر پہ آپ لوگوں نے چڑھایا ہے کہ یہ وہ, میں کہا یار یہ عورت صبح اٹھتی ہے اور آپ یہ نہیں پکاتی, مطلب میں نہیں پکاتی ہوں, میں یہ نہیں کرتی ہوں, میں وہ نہیں کرتی ہوں, میں یہ نہیں کرتی ہوں. آپ بولتے یار عورت ہے اس کا یوں کر یوں کر, آپ وہ کرنے بیٹھے. تو مرد اٹھ کے بولے نا کہ میں آج کام پر نہیں جاتا ہوں, میں آفس نہیں جاتا ہوں, میں روزہ کمانے نہیں جاتا ہوں, اس کو بخار ہے, یہ تپ رہا ہے, یہ سر کا درد ہے, کتنی اس کو بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن آپ گھر سے نکل کر اپنی روٹین کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے نکل رہے ہو. آپ تو نہیں بولتے کہ میں نہیں جا رہا ہوں, آج میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو پیچھے میرا گھر کیسے چلے گا, تو عورت کو کون ہے کہ یہ اٹھ کر اگر پکائے گی نہیں، ناشتہ نہیں دے گی، بچوں کو نہیں دیکھے گی، گھر کے کام کاج نہیں کرے گی تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟
یہ ساری اکویلٹی جو ہے نا، یہ پریکٹیکلی ساری جو ہے نا وہ بیچاری ختم ہو جاتی ہے. اب مثال، اسی مثال کو آپ لے لیں، اب وہاں ایک کلچر تو ہے کہ مرد اور دونوں کام کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن اگر ساری زندگی عورت نہ کام کرے اور مرد ہی کام کرے اور گھر پہ وہ اپنی تنخواہ لے کے آتا ہے، گھر کی ضروریات لے کے آتا ہے، اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کرے گا، وہ ٹھیک ہے یار صحیح. لیکن اگر اس کے الٹ ہو جائے، اب وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو کہ مرد گھر پہ بیٹھ جائے اور عورت کما کے لانا شروع کر دے، ہمارے ہاں تو جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ واضح ہی ہے نا، لیکن آپ کسی مغربی کلچر کے اندر بھی اس کو جا کے دیکھ لیں، وہاں پر بھی اگر یہ چیز آ گئی یعنی پائی جائے کہ مرد گھر پہ بیٹھا ہو عورت کمانے چلی جائے، اب کیوں برا سمجھا جا رہا ہے؟ جب دونوں ایکول ہیں، اگر وہ لا کے اس کو گھر بٹا کے کھلا سکتا ہے تو وہ کما کے اس کو گھر لا کے کیوں نہیں کھلا سکتی؟
جو
جب یہاں آتے ساتھ ہی فوراً بدل جاتے، نہیں 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 یہ کون سا طریقہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکول تم زبان سے کہہ رہے ہو، پریکٹیکل جب ہوتا ہے تو اس وقت آ کے تم پھر فوراً گھوم جاتے ہیں.
اگر بچے کو سنبھالنے میں مرد اپنا کردار ادا کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ مرد اپنا سپورٹنگ رول پلے کر رہا ہے،
صحیح ہے.
اور اگر عورت یہ کام کرتی تو کوئی عورت کے لیے کبھی نہیں کہے گا کہ عورت سپورٹنگ رول پلے کر رہی ہے. عورت اپنی ریسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے، مرد اس کو سپورٹ کر رہا ہے، یہاں یہ نہیں ہوگا. اسی طرح جب گھر چلانے کی باری آئے گی تو اگر عورت کوئی ایسا یا بچوں کی امی یا اس کو جو بھی ہم کہتے ہیں اگر وہ اپنا کوئی ایسا پل تو یہ سپورٹنگ رول پلے کرے گی، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے، ذمہ داری تو مرد کی تھی. تو یہاں پر ڈفرینسز جو ہے نا یہ دنیا بھر میں موجود ہیں،
حقیقتاً موجود ہے،
حقیقتاً
کسی جگہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا.
بات ہے کہ ہم جو بھی لاجکس پر بات کر رہے ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ سمجھیں کہ اسلام جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جیسے ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیات اور حدیث کے ذریعے بتا دیا، تو اس میں ہمیں عقل کے گھوڑے ویسے نہیں دوڑانے چاہیے، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو، کہ بھائی مرد کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپیریورٹی دے دی، گھر کا افسر بنا دیا، تو اب اس پر بحث کرنا اور اس پر اپنی عقل کے گھوڑے جو لوگ دوڑاتے ہیں،
یہ قصور ہے ان لوگوں کا جنہوں نے
برابری کا
بیان کیا اور خائے نہ خائے لوگوں کو زبان دی.
جو یہ کہتا ہے نا یہ دونوں برابر، یہ وہ سب ان کے مردوں میں کو گھر پہ بٹھا دیا جائے، ان کی عورتوں کو نوکریوں پہ بھیج دیا جائے، تین دن بعد پتا چل جائے گا کہ
بچے آپ سنبھالیں.
اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا پھر ہر ایک کو اس کے نیچر کے، واقعی بچے جس طرح مفتی صاحب بچوں کا جو انداز ہوتا ہے ان کی پرورش کا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مردوں کے پاس وہ شاید ٹیمپرامنٹ ہے ہی نہیں. مردوں کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں کہ یہ بچوں کو اس طرح افورڈ کر سکے یار. وہاں کر کے یہ جو صبح جو کرتا ہے، رات میں آدھی رات میں کرتا ہے، کون سے کتنے آدمی جو اٹھ کر بچے کو چپ کراتے ہیں؟ ماں ہی اٹھتی ہے. یہ نیچر ماں کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا.
بہت اچھی بات کی.
اس لیے وہ ساری چیزیں نیچر کے خلاف ہیں.
تو مرد ہے ہی نہیں. اسی طرح عورت اگر باہر نکلے تو عورت کی زندگی کے اسپیشلی شادی کے بعد یا دیگر ایسے کئی ایام ہوتے ہیں کہ عورت بالکل ایک ڈس ایبل ٹائپ کی ہو جاتی ہے. وہ مطلب کہ ایک نئی معاشرے میں چل سکتی ان دنوں میں، اور عورت بہتر سمجھتی ہے کہ ایسا ہے. اور اس طرح کئی ایسی جابس ہیں جس میں یہ باقاعدہ کنڈیشن ہے. مفتی صاحب کئی جاب ہیں، میں تو ان جابوں کے متعلق بولوں تو شاید مسئلہ ہو جائے. ان جابس میں باقاعدہ عورت سے یہ اگریمنٹ کروایا جاتا ہے کہ آپ تب سے تب تک شادی نہیں کریں گی. کیونکہ شادی کرنے کے بعد تو کو پتا ہے کہ وہ عورت ہمارے کام کی رہے گی نہیں، اور ہم نے جتنا انویسٹمنٹ کیا اس کو اپنے
ٹریننگ دے کر
یہ کر کے وہ کر کر، تو ٹریننگ تو ہمارا سارا انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گا. تو باقاعدہ عورتیں اس کانٹریکٹ پر سائن کرتی ہیں اور ان کی ایک ایج نکل جاتی ہے، کمپنی ان سے اپنا سارا بینیفٹ لے لیتی ہے، عورت اس سے اپنا دنیا بھی بینیفٹ لے لیتی ہے، جو بھی اس کی جو پروفیشنلی بینیفٹس ہوتے ہیں اکنامیکلی ٹائپ کے وہ لے لیتی ہے. اب جب وہ اس اسٹیج سے باہر آتی ہے، اس کا کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے، تو کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد اب یہ چاہتی ہے کہ میری شادی ہو جائے. لیکن اب اسپیشلی جس طرح اس کی وہ جاب کی ایج ختم ہوئی نا، اس طرح بعدوں کا تو اس کی شادی کی ایج بھی ختم ہو جاتی ہے. اب وہ اس کے اندر ایک الوننس فیل کرتی ہے، اکیلا پن فیل کرتی ہے، بہت چیز فیل کرتی ہے، وہ بیمار ہو جاتی ہے. کیونکہ اب وہ اس کی ایک فیملی زندگی تھی وہ نہیں رہتی. بالکل آؤٹ آف نیچر جا کر یہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں، کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں. میں اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کسی وقت یہ سلسلہ کرنے کا میرا ذہن ہے، میں مزید اس کی ڈیٹیل لینا چاہتا ہوں. ڈیٹیل لینے کے بعد انشاءاللہ ان کے کانٹریکٹ اور ان کے اگریمنٹ اور ان کے تمام تر ٹرمس اینڈ کنڈیشن سامنے رکھ کر بات کریں گے اور مسلمانوں کو سمجھائیں گے کہ یار یہ کیا ان جاب کے لیے لوگ بڑھتے پڑھتے. خیر، تو یہ جو اکویلٹی تھی
ان جابوں میں تو بے پردگی بھی شرط ہوتی ہے.
ایسی کئی جابس ہیں جن میں بے پردگی شرط ہے اور نہ کرنے کی صورت میں تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو چال چلن اخلاق اور حسن و جمال وغیرہ کے حساب سے ہم نے مفتی صاحب سے بھی رائے لے لی.
اچھا اخلاق کا بھی اس کے اندر جیسے اب اخلاق کے اندر بھی عورت کیوں زیادہ ہو؟ وجہ یہ ہے کہ بہرحال برداشت عورت ہی کو کرنا ہوتا ہے. یعنی جو حقیقت ہے نا وہ یہی ہے. ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے بھی ہیں اور ہم اس کو بولتے بھی ہیں. بقیہ وہاں پر جہاں پر بھی یہ سارا جناب مساوات کے نعرے ہیں وہاں پر بھی ہوتا یہی ہے کہ بہرحال عورت کو کئی تلخ باتیں کئی تلخ جملے کئی تلخ رویے جو ہے وہ شوہر کے قبول کرنے پڑتے ہیں. لیکن شوہر جو ہے وہ اس طرح کی ایک بات بھی قبول نہیں کرتا, ایک بات بھی برداشت نہیں کرتا. اس لیے اگر عورت کا اخلاق اچھا ہوگا زیادہ اچھا ہوگا تو یہ خاندان چل جائے گا, اور اگر وہ بھی اسی طرح برابر کی ہوئی تو پھر جو خاندانوں کا نتیجہ ہوگا انجام ہوگا وہ.
مفتی صاحب آپ حدیث پاک کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں, یہ باہر شریعت ہی میں یہ حدیث پاک پچھلے صفحے پر نقل کی گئی ہے, تو یہ اسی یہ جو اخلاق کی صورت میں ہوئی نا. ابن ماجہ میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بی بی سے بہتر کوئی چیز نہیں. اب اس کے اوصاف, اگر اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے, اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے, اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے, اور کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے یعنی خیانت و ضائع نہ کرے. یہ اس عورت کی خصوصیت بیان ہوئی نا, کہ یہ عورت خصوصیت ہے کہ مطلب جب اسے دیکھے تو جو خوش کر دے. تو یہ کتنی مطلب کہ با اخلاق خوش مزاج اور خوش شکل ہونی چاہیے کہ اگر یہ تھکا آ رہا ہے یا کسی بھی صورت میں جب یہ گھر آئے جب اس کو دیکھے تو عورت کا منہ تربوز کی طرح پھلا ہوا ہونے کے بجائے کہ مطلب کہ یہ تو اس کو اس کی اخلاقیات میں سے یہ ہے کہ اپنے شوہر کو خوش کرے, اس میں اس کی بھی بھلائی اس کی بھی بھلائی ہے,
گھر چلے گا, اچھا چلے گا. ارے تقوی رہ گیا جی, جو چال چلن پر آپ نے بات فرمائی خوش اخلاق پہ, تقوی میں زیادہ عورت ہو اس سے یہ کیوں, اس کی بھی کوئی وجہ اگر ارشاد ہو جائے.
اصل میں یہ تقوی جو ہے وہ چال چلن کے ساتھ تقریباً ملتا ہے, لیکن یہ کہ جدا گانا تقوی کے لفظ کی ایک اپنی اہمیت ہے تو اس کو بیان کر دیا گیا. چال چلن کا تعلق زیادہ تر صرف ایک دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی کردار کے اعتبار سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تقوی جو ہے وہ تو پورے دین ہی کو شامل ہے کہ تمام تر گناہوں سے بچنے والی وہ پھر ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی.
لیکن وہ مرد سے زیادہ ہو بہتر.
ہاں وہ مرد سے زیادہ.
اچھا یہاں جو ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے باہر شریعت حصہ ساتھ, یہ مکتبۃ المدینہ کی جو ایک بڑا خوبصورت سا نیا ایڈیشن ہے, اس کی چلو میں آپ کو دکھا بھی دوں. اسی کے پیج نمبر, یہ دوسرا حصہ ہے, اسی کے پیج نمبر 6 پر ہے جہاں حصہ شروع ہوتا ہے نکاح کا باب. جو کسی عورت سے باوجہ, اب یہ پیچھے تو عورت کی خصوصیت بیان ہوئی, اب مرد سے غالباً یہ کہا جا رہا ہے نا, حدیث پاک یہاں بیان کی ہے شائب بار شریعت نے, کہ جو کسی عورت سے باوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے اللہ تعالی اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا, اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا اللہ تعالی اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا, اور اس کے حسب کے سبب نکاح کرے گا تو اس کے کمینے پن میں زیادتی فرمائے گا, اور اس لیے نکاح کرے کہ ادھر ادھر نگاہ نہ اٹھے اور پاک دامنی حاصل ہو, یہ صلے رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں. تو اب مفتی صاحب یہ جو ہے کہ کسی اگر کہیں ہم میں تھوڑا سا اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں ایز اے طالب علم آپ کی بارگاہ میں, کہ اگر عورت سے باوجہ اس کی عزت کے نکاح کرے تو اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا, تو ہم جو یہ جو حدیث پاک سے محتاجی کے حوالے سے بیان ہوئی, مال کے حوالے سے, کمینے پن کے حوالے سے, کہ اگر اس کے مطلب کہ وہ حسب کی وجہ سے کرے گا, تو جو لوگ دنیا بھر میں باہر جاتے ہیں اور کوئی کسی نیشنلٹی کے لیے تو کسی کے اچھے کاروبار کو دیکھ کر کہ یار کما کر دے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی, میں تھوڑا ویل سیٹ ہو جاؤں گا فلاں,
یہاں بھی ہوتا,
ہاں جہاں بھی چلیں ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا دیکھ کر کرتا ہے تو بسا اوقات یہ مطلب زبان سے نہیں لیکن ایک ہم آتے جاتے رہتے تو وہاں کا کلچر پتا ہوتا ہے, اور بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے کلچر بیان کر تنگ آ جاتے ہیں, تو سوائے سے کہ ہمارے سامنے کلچر بیان کرنے کا عموماً کے پاس چارہ بھی نہیں رہتا، کیا دعا کر دو یار، جو اب تو جو ہونا تھا مولانا ہو گیا. تو ایسی صورت میں دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی انڈر پریشر ہوتے ہیں، پرس اٹھا اٹھا کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، بچے اٹھا کر پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور عورت ان پر کھائی نہ کھائی فائق ہوتی ہے، اور معاشرے میں بھی ان کی کوئی ایسی خاص عزت نہیں ہوتی. تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اپنی شادی وغیرہ کرتا ہے تو اس کو کسی بھی صورت یہ چیزیں اگر وہ ابھی غور کر لے، اگر میں ساگر میں کہہ رہا ہوں اور وہ کوئی ایسا شخص سن رہا ہے تو غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس کی اس مطلب کہ شریعت کے احکام کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر آئی ہوں. آپ کیا اس پر فرمائیں گے؟
اصل میں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ان چیزوں یعنی ان اوصاف سے متصف کسی لڑکی سے نکاح کرنا، عورت سے نکاح کرنا، اور ایک ہے ان چیزوں کے حصول کے لیے نکاح کرنا.
بڑی اہم بات ہے،
کیوں دونوں میں فرق ہو جائے گا. یعنی اصل آدمی کی نیت کیا ہے، مثال کے طور پہ ایک عورت ہے عزت والی بھی ہے، نسب بھی اس کا بلند ہے، مال والی بھی ہے، اب اسے نکاح جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اس کی عزت سے اس کو عزت مل جائے گی یا اس کے مال سے اس کو مال مل جائے گا، اس کی نیت یہ نہیں. وہ اپنا اس کا مثال کے طور پہ دونوں ان کا خاندان ایک ہے، ان کی رشتہ داری آپس کے اندر، ایک خاندان جو ہے وہ ترقی کر گیا، پیسے والا ہو گیا، ان کی شہرت زیادہ ہو گئی، دوسرا جو ہے وہ غریب خاندان ہے، ان کا آپس میں نکاح اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہ لڑکا اس لڑکی کا مال حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس کی شہرت اور عزت سے اپنی شہرت و عزت کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت یہ نہیں. جنرلی جیسے خاندانوں کے اندر رشتے ہوتے ہیں یہ اسی اعتبار سے کر رہا ہے، یا اس کی دینداری بھی اس کے ساتھ موجود ہے کہ یہ اوصاف بھی ہے لیکن دینداری بھی ہے. اب شادی کرنے والے کی نیت ہے دینداری، اگرچہ دیگر اوصاف جو ہے اس کے ساتھ متصل ہے، تو یہ یعنی چیزیں جو ہیں یہ کوئی اس کا قصور اور کمی نہیں ہے کہ جس میں یہ پائی جائیں اس کے ساتھ نہیں کی جائے گی. یہ ہے کہ مقصود یہ نہ ہو. جب مقصد یہ ہوگا تو چونکہ پھر نیت اس کے اندر بری پائی گئی، یعنی شادی کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد جو اچھے مقاصد ہیں اس کو اس نے صرف نظر کیا، اور یہ جو مقاصد شادی کے اندر اثراً داخل نہیں ہے کہ بیوی سے کہ مال سے آدمی مالدار بنے گا یا اس کی عزت سے اپنی عزت کمائے گا، یہ مقاصد شادی کے مقاصد میں سے نہیں ہے، تو اب اس کے حصول کے لیے پھر اس کو تھوڑا سا گھٹیا بن میں بھی اترنا پڑے گا، یعنی مال کے لیے وہی جیسے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، پھر وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس کو. تو وہ ہے کہ مال جو ہے اس کی محتاجی کے اندر اضافہ کرے گا، عزت اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا.
اسپیشلی ملکوں میں، بھلے عبدالحبیب بھائی نے یہاں سوئچ کیا، یقیناً یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا، یعنی باہر جن ملکوں کے اندر محض اپنی نیشنلٹی کے لیے اور اس طرح کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے جب کسی کے ساتھ یہ نکاح وغیرہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، وہاں دیکھا یہ جاتا ہے جو وہاں کا جو ماحول ملتا ہے ان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے آگے جا کر، کیونکہ یہ وہ وہی اپنے مقصد کے حصول میں ان کو جس طرح
کے لیے کی،
مطلب میں کہتا ہوں کہ
وہی ہے سب، دیکھیے
ڈگنیٹی داؤ پہ لگا،
وہی نقطہ
ڈگنیٹی داؤ پہ لگا،
اس کے پیچھے بھی وہی ہے جو مرد کی سپر میسی ہے، یعنی اس کی جو برتری ہے وہ یہاں ڈیمیج ہو رہی ہے جینا کے اندر. وہ جو تھا نا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حکمران ہیں، وہ ان پر نگہبان ہیں،
نیچر تبدیل کیا انہوں نے،
جالی علیہ نہ درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلہ کا
خود ہی لڑائی لی نا انہوں نے،
تو وہ جو سپرمیسی ڈسٹرب ہوتی ہے یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بیچارہ مال یعنی مال کی طرف گیا تو ادھر اس نے محتاجی کمائی، عزت کی طرف گیا تو ادھر اس نے ذلت کمائی.
پاسپورٹ کے لیے جاتے ہیں،
یہ دیکھیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں دونوں کے لیے ضروری ہے شادی سے پہلے. یہ دیکھیں کہ آپ مطلب کہ یہ چیزیں ان کے اندر امپورٹ، یہ چیزیں ہیں، یہ دیکھنے دکھانے کا سارا جو ہم جو نظام لے کر چل رہے ہیں اور کھانے پینے کا خرچے وغیرہ کا جو ہم کر رہے ہیں، جو باتیں ساری ہو رہی ہیں، کیا یہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کو سمجھتی ہیں؟ تو پھر یہ آگے شادی کی طرف اپنی سوچ ڈیولپ کریں، ورنہ وہ جو پہلی حدیث صاحب نے بیان کی کہ روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں.
کچھ عورتوں کو بھی سمجھائیں نا کہ اگر مثال کے طور پہ ایسی کوئی شادی ہوئی ہوئی ہے کہ مرد مال میں کم ہے، عزت میں کم ہے یا نسب میں کم ہے، تو آپ نے شروع میں تو بات کی کہ خوف خدا ہوگا تو یا اس نے پڑھا ہوگا تو وہ شوہر کی عزت کرے گی، لیکن اگر ایسا کوئی خاندان اس وقت بنا ہوا ہے تو کیا اب عورت مرد کو دباتی رہے گی کہ تمہارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، تمہارا خاندان تھوڑا ہے، یا اب ان عورتوں کو بھی مطلب اس کی عزت برقرار رکھنی چاہیے مرد کو اپنا شوہر سمجھ کر؟ کیا فرمائیں گے اس بات؟
دیکھیں جہاں پر بھی کوئی عورت اس طرح کرے گی وہ اپنی دنیا بھی خراب کرے گی، آخرت بھی خراب کرے گی، ٹھیک ہے نا. یعنی آخرت کا معاملہ تو اس کے ساتھ موجود ہی ہے کہ شوہر کی یعنی تعظیم کرنا، عزت کرنا عورت کے اوپر واجب ہے، یعنی شوہر کی عزت کرنا عورت کے اوپر واجب ہے. اب اگر اس کے برخلاف رویہ اختیار کرے گی اور اس کو ایزا پہنچائے گی تو یہ ناجائز و گناہ کی مرتکب ہوگی. اور اس کے اوپر جتنی وعیدیں ہیں کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہے اس کا فرض و واجب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا, ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی دنیا بھی خراب ہوگی, کیونکہ بہرحال مرد کی مینٹلٹی ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی احساس ذلت کے ساتھ بھی اس کے ساتھ خوشی خوشی گزارا کر رہا ہے.
زندگی تو اچھی نہیں گزر رہی ہوگی.
جب اس کو بھی تکلیف پہنچے گی تو وہ جواب کے اندر وہ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. تو نتیجہ کیا ہوا, اب اس مال کا کیا کرنا کہ جس کی وجہ سے نہ دنیا جو وہ عورت کی ڈھنگ سے گزر رہی ہے نہ اس کی آخرت جو وہ اچھے طریقے سے گزر رہی ہے.
اگر اپنے گھر میں خوشی چاہتے ہیں تو وہ نظام رکھیں جو شریعت کا.
دیکھو عموماً ایک آدمی ہوتا ہے نا عبدالحبیب بھائی, خوف خدا والا متقی, اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے تقوی اور بزرگی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا ہے نا. وہ کیونکہ موت کے قریب, کیونکہ اس کے اندر خوف ہے نا.
صحیح
مال ہے نا, یہ بعض اوقات وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہا ہوتا ہے. حسن وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہا ہوتا ہے. خاندان کب نام ذلت میں تبدیل ہو جائے خود نہیں کہہ سکتے, لیکن دینداری ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے نا اور اس کی رحمت شامل حال رہے تو اس میں ترقی ہے نا, یہ انسان کو اور مزید بہتر سے بہتر بنا رہی ہوتی ہے. آدمی بیمار ہو اور دولت ہے مگر شفا نہیں ہے, اس کی دولت سے کسی کا نہیں ہے. سب سے بہتر چیز جو ہے نا وہ ہے گھر کے لیے, وہ ہے نیک عورت. سیدھی بات ہے, ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کے بہتر متاع, متاع مفتی صاحب یہاں کن معنوں کر لیں گے,
مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا سامان.
زندگی گزارنے کا سامان یعنی دنیا زندگی گزارنے کی ایک جگہ ہے, مقام ہے جی. اور یہاں کی بہتر جو چیز ہے وہ نیک عورت ہے. دیکھیں عورت کا لفظ صرف نہیں ہے, نیک عورت مراد ہے. ایک اور حدیث پاک میں جسے چار چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی, دل شکر گزار, زبان یاد خدا کرنے والی, بدن بلا پر صابر, اور ایسی بیوی یعنی ایسی بیوی کے اپنے نفس و مال مال شوہر میں گناہ مطلب خیانت نہ کرتی ہو. تو یہ چیزیں جب تک عورت کے اوصاف میں نہ ملیں تو آدمی,
یعنی دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے مرد کے لیے تو یہ بہت زبردست متاع فرمائی, لیکن عورت کا بھی اس میں کتنا مقام بیان ہوا کہ عورت خود جو ہے وہ دنیا کی بہترین متاع ہے جو نیک ہو.
یہ چیزیں پرہیزگار اسلامی بہن کو ملیں گی جب اس کو مدنی ماحول ملے گا. دیکھیں یہ چیزیں کالج یونیورسٹی میں نہیں ملتی. کالج یونیورسٹی میں آدمی کو تقوی اختیار کرنے اور نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے نہیں جاتا. یعنی مجھے جو موٹی بات جو سمجھ میں آتی ہے, گھر گھرستی اگر آپ کو چلانا یا گھر امن کا گہوارہ بنانا ہے نا تو اس کی پہلی اینڈ جو ہے نا نیکی اور تقوی پر رکھنی پڑے گی آپ کو. اس کے علاوہ اس گھر کی عمارت جو ہے نا وہ خوشگوار نہیں ہو سکتی. یعنی اس گھر کی عمارت اسی وقت خوشگوار تعمیر ہو سکتی ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے نا وہ تقوی اور پرہیزگاری اور دینداری اور نیکی پر ہوگی. اس کے لیے خاندانوں کا نیک اور اچھا ہونا بہت امپورٹنٹ سکتا ہے.
متعلقہ تربیت جو ہے نا اس میں وہ بڑی ضروری ہے. بعض کا نیکی تقوی بھی ہوتا ہے لیکن جب اس کی تربیت نہیں کی ہوئی, اب مثال کے طور پہ شوہر کو اس کی طلب ہے اور وہ جو ہے نفل پڑھنے کھڑی ہوگی, تو اب نیکی تقوی تو موجود ہے لیکن جو ہے وہ ساتھ میں یعنی موقع محل کے مناسب سے جو تربیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی.
اسی طرح
مجھے ایک عورت کو کھانا پکانا آتا ہی نہیں, دونوں چیزوں کو بیان ہونا ساتھ رکھ کے.
آگے مسئلہ نمبر 10 کر کے مفتی صاحب صاحب بارے شریعت نے لکھا, جس سے نکاح کرنا ہو اسے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوا لے, وہ اس کے بتا دے گا اس کا ناک نقشہ وغیرہ کے پتا چل جائے گا جناب یہ وہ ہے جس سے اس کی ایک حسن خوبصورتی بھی اس میں ہم لے لیں گے. اور عادات اور اتوار اور سلیقہ یہ بھی چیک کر لیا جائے گا کہیں اس میں کوئی خرابیاں نہیں ہیں. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو چیز آ جائے گی کہ ہنر کام اور صلاحیت, اب عورت کا ہنر کام اور صلاحیت کہ وہ گھر گرستی اور یہ نہیں مطلب صبح اٹھ کے شور کو ناشتہ کریں ناشتہ بنانا ہی نہیں جانتی, تو یہ سب والدین کی تربیت پر نہیں ڈیپینڈ کرتا ہوں. تھے صاحب
میں نے ایک واقعہ پڑھا ابھی چند دن پہلے, ایک شخص نے لکھا کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن آج تک میں اپنی بیوی کے ہاتھ کی روٹی کھانے سے محروم ہوں. 10 سال سے باہر سے ہی کھانا آتا ہے اور وہی کھاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ تعلیم دیکھ کر شادی کی تھی اور گھر گھرستی دیکھ کر جب وہ شادی نہیں کی تھی کہ گھر چلانا بھی آتا یا نہیں آتا. اب ہوتا کیا کہ ہمارے یہاں جیسے یعنی شادی سے پہلے اب لڑکے والوں نے فون کیا نا, ماشاءاللہ جی ہماری بچی کیا کر رہی ہے, یعنی شادی سے پہلے ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے, وہ پڑھ رہی ہے, اچھا دوسری مرتبہ فون کیا ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ بڑی پڑھتی ہے بچی. کبھی بھی فون کے اوپر یہ نہیں ملا کہ بچی کچن کے اندر ہے یا بچی صفائی کر رہی ہے یا وہ جو ہے وہ برتن دھو رہی ہے. اگر ایک سال تک مثال کے طور پہ منگنی کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر فون کے اوپر یہی جواب ملا تھا کہ وہ ماشاءاللہ مطالعہ کر رہی ہے, وہ اسٹڈی کر رہی ہے, وہ یہ وہ یا وہ یا ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اور گھر چلانے کے جو معاملات ہیں ان کا کبھی نام و نشان بھی نہیں آیا تھا, تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کبھی کچن کے اندر ہوتی نہیں.
ٹھیک ہے,
کبھی یہ گھر کے معاملات جو ہے وہ صفائی ستھرائی اور دیگر چیزوں کے اندر ہوتی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, ورنہ کیا پی ایچ ڈی ہولڈر جو ہے وہ لڑکی سے شادی کر لیں, اگر اس کو کھانا نہیں بنانا آئے گا, اس کو صفائی نہیں آئے گی, اس کو شوہر کے معاملات کا نہیں پتا ہوگا, تو وہ شادی کا چلنا مشکل ہے. پی ایچ ڈی یا فلسفی کے ساتھ جو ہے وہ شادی تھوڑی چلنی ہے,
گھر میں اندر
گھر چلانے کے ساتھ چلے.
اپنی مطلب اس نے اگر 14 سال پڑھا ہے اور وہ 14 سال بھی گھر چلانا چاہتی ہے, تو پہلے کے دن کا کھانا پہلی کلاس, دوسرے دن کا کھانا دوسری کلاس,
وہ تھوڑی بہت پکا دے گی.
مطلب ایک سال تک وہ اپنی کیا تعلیم کھلاتی پلاتی رہے گی.
اس میں اب تک جو ڈسکشن ہو رہی ہے نا وہ چلیں متوسط اور غریب لوگوں کے لیے.
نہیں نہیں, یہ
امیر بھی سوچ رہے, امیر دیکھیں
امیر امیر کے
امیر کا بتا رہا ہوں, یہ کیوں پکائے گا امیر, کیوں پکائے گا؟
تب بھی تو یہاں میں امیر
یہی کہہ رہی ہیں ہم ہماری ماسیاں کام کریں گی, ہمارا کوکر جس کے گھر میں ہمیں کیا ضرورت ہے سب چیزیں.
جس کے گھر میں آپ کی بیٹی جا رہی ہے اس کے گھر کو مطلب کو وہ ایسا تو نہیں کہ وہاں بھی ماسیاں ہوں گی نہیں, یہ سب ہوگا. اچھا ماسی ہو بھی راجی عبدالحبیب, مثال کے طور پر ماسی ہے, ماں بیٹی کو آواز دے گی نا, وہ بیٹی اگر 12-1-2-3 بجے کمرے سے باہر نکلے گی نا, گھر میں اتنا پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر بہو نہیں پکاتی نا, تب بھی اس کو ایک فیملی کلچر کے طور پر اپنے گھر کمرے میں یا اپنے گھر میں باہر آنا پڑے گا, یا اگر انڈیویجل بھی رہتی ہے تب بھی شوہر جو 9-10 بجے گھر سے نکلے گا روزگار کے لیے, تو اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھا جن کے گھروں میں جن کی جو عورتیں کچھ نہ کچھ باورچی خانے سے ان کو پیچ ہوتی ہے مانوس ہوتی ہیں, ان کے گھر میں اگر کام والیاں ہوں بھی نا ماسیاں, تو کچن میں رہ کر وہ خود بھی ماسی کے ساتھ دو چار ہاتھ پر چل رہے ہوتے ہیں, اور کھانا لے کر وہی شور کے پاس چلی جاتی ہے, کو ماسیاں لے کر شور کے پاس نہیں آ رہی ہوتی. میں تو اسلامی بہنوں کو عرض کروں گا کہ کیوں اپنے پاؤں میں کلاڑا چلا رہی ہیں.
اصل میں گھر گھرستی کے اندر جو ہے نا وہ, یعنی آپ جو کھانے کا کہہ رہے ہیں وہ صرف یہی چیز نہیں,
صفائی بھی نہیں کرنی.
میں آپ کو عرض کرتا ہوں, چلیے ٹھیک ہے, صفائی بھی نہیں کرنی.
مطلب میں تھوڑا سا آپ سے یہ ڈیبیٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کا کھانا بھی سیکھنا چاہیے, صفائی ستھرائی
سیکھنے کے لیے مفتی صاحب سے کیوں مولوی صاحب,
مولوی صاحب ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب چلیں کہ بھائی اب گھر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھر گرہستی آنی چاہیے, بچی پڑھ رہی تھی اچھا خاصا پڑھی ہے, اس کے جہاں شادی ہونی ہے کروڑوں پتی لوگ ہیں, جہاں شادی ہوگی وہ بھی اچھا ہی گھر ہوگا, ماسیاں کھانا پکائیں گی, وہ شیف جو ہے وہ کھانا پکا لے گا, یا ماسیاں صفائی کر لیں گی, انہوں نے میم صاحب نے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے, تو کیوں سیکھیں گے ہم؟ پڑھائی سیکھیں گے یا دنیا کا کلچر سیکھیں گے؟ اپنے بچوں کو سکھا دیں گے.
ٹھیک ہے, وہ جو کپڑوں کی الماری ہے اس سے سوٹ نکال کے شوہر کو کون دے گا؟
تو وہ بھی ملازم ہوتے ہیں,
وہ بھی ملازم
استری بھی کر لیں گے,
اس کی ٹائی کون لگائے گا؟
ٹائی والا
ٹائی لگائے گا, ٹائی کون لگائے گا؟ یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپس کے قرب کے اوپر دلالت کرتی ہیں, وہ بہرحال بیویوں نے ہی کرنی ہوتی, یا اس پر بھی آپ بولنے کے وہ بھی نوکری آ کے کرے گا.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. بیڈ روم کے اندر اگر شوہر مثال کے طور پہ بستر پہ گیا, تو اب اس کا کوئی جوتا ادھر ادھر ہے, یا اس نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑی سی میچنگ میرے, مجھے جو نا وہ اپنا سوٹ چاہیے, میچنگ مجھے جو اپنے شوز چاہیے, اب یہ کون نکال کے دے, یہ بھی نوکری نکال کے دے گا,
ماسی دبا دے گی.
تو بات یہ ہے کہ یہ
بولے گی کہ آپ کے گلے میں درد ہے تو میں آ دے رہا ہوں, سر میں درد ہے تو کوئی اور ہے.
ساری چیزیں نہیں ہوتی گھر گرہستی کے اندر, صرف کھانا پکانا یا واش روم دھونا نہیں ہوتا, یا گھر میں پوچھا پھیرنا ہی نہیں ہوتا, یا ڈسٹنگ کرنا نہیں ہوتا. اس کے اندر گھر گرہستی کا مطلب ہے گھر کو چلانا. اب اس میں اللہ حسب الحال ہر بندہ اپنے اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے کرے گا. یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ کسی بہت ہی امیر ترین خاندان کی شادی بہت ہی امیر ترین خاندان کے ساتھ ہوئی ہے, وہاں پر ان میں سے 95% چیزیں جو ہے نا وہ مائنس ہو جائیں.
ٹھیک ہے,
لیکن جو باہمی گفتگو ہے, جو رویہ ہے,
جو
کسی کے آنے کے اوپر جو ہے, مثال کے اب شوہر آیا, لڑکی کہہ رہی ہے ابھی ماسیاں تمہارے آنے پہ کھڑی ہو جایا کریں کہ میں تو بیٹھی اپنا ناول پڑھ رہی ہوں, میرا ڈائجسٹ چل رہا ہے فلاں, تو کیا یہ بھی اس کی نوکرانیاں ہی کریں گے کیا؟ یہ اس شوہر کے آنے پر اپنے بستر سے اٹھ کے اس کا استقبال تو اسی نے کرنا ہے نا, یا کسی اور نے کرنا ہے؟
والدین کو میں تو یہ مشورہ
دوں گا. نگارشورا کی بات بڑی اچھی لگی کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے بھی کچھ نہ کچھ بنا کر کھلائے گی تو شوہر کو برا تھوڑی لگ جائے گا.
عبدالحبیب بھائی, یہ امیری کا تازیہ ڈوبنے میں نا دیر نہیں لگتی.
بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات.
ٹھیک ہے, یہ گئی امیر گھرانے میں, اللہ نہ کرے کوئی سلم آیا,
بالکل
جیسے کہ آئے,
بالکل
اور زکات کروڑوں کی زکات دینے والے
لائن میں کھڑے ہوتے ہیں,
زکات کے مستحق بنتے ہوئے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ یار یہ تو گئے سڑکوں پر آ گئے
ایسا ہی
خدا نہ خواستہ
ابھی ریسنٹلی
بہت ایسے مطلب کہ بہت واقعات ہیں اور صرف پاکستان کے نہیں ہے ایک سونامی آتا ہے اکنامیکلی سونامی آتا ہے
بہت بڑا
تو اکنامیکلی سونامی غریبوں کو بھاگا نہیں لے جاتا اکنامیکلی سونامی جب بھی آتا ہے نا وہ امیروں کو بھاگا لے جاتا ہے یہ امیروں کے علاقوں میں آتا ہے اکنامیکلی سونامی غریبوں کا تو بہت زیادہ نوکری چلی جاتی ہے تو کئی 20-25 ہزار کو نوکری کر لیں گے یہ مگر یہ 15-15, 20-25 لاکھ روپے کمانے والا آدمی
بہت اہم
ٹھیک ہے اب خدا نہ خاصا اگر اس کے اوپر کو پریشانی آئی اب اس کی بیوی کہاں سے اس کو پکڑ کے کھلائے گی اس کو روٹی بیلنے نہیں آتی اس کو انڈا مفتی صاحب انڈا توڑنے جب نہیں آئے گا تو کیا یہ مطلب کیسے یہ کرے گی تو میں تمام تر اس طرح کی فیملیز کو بھی مدری مشورہ دوں گا کہ اگر میں کسی کا اگر وہ چھوٹا ہوں اور آپ سمجھ دیں کہ میں ان کے بیٹے جیسا ہوں تو بیٹا جیسا سمجھ کے مان لیں ورنہ کچھ بھی سمجھ کے مان لیں کہ مدری مشورہ میں یہ دوں گا کہ اپنی بچی کو امور خانہ داری کی تربیت لازمی طور پر ماں دے اس کو کچھ نہ کچھ کچن کی معرفت ہو اس کو کچھ نہ کچھ ڈسٹنگ کی صاف صفائی ستھرائی کی معرفت ہو اس کو کم از کم کسی کے نہیں اپنے کپڑے دھونے آتے ہوں
اپنے کچھ نہ کچھ خاص افراد کے لیے کہہ رہے ہیں نا ورنہ سارے کچھ نہ کچھ پہ نکل جائیں گے
نہیں میں یہ نہیں
یہ امیروں کے لیے
یہ بات چلی تھی وہی کروڑ پتی جو آپ کو بھی کہا بہت کروڑ پتی بہت کروڑ پتی یہ بہت کروڑ پتی بھی یا بہت امیر لوگ بھی نا کم از کم اتنی چیزیں کریں یہ بات طے ہے کہ جب بھی بیوی شوہر کو چائے بنا کر دے گی نا شوہر کو خوشی ملے گی
اچھا ہی لگے گا
وہ اچھا ہی لگے گا صبح اٹھ کر مطلب اگر اس کو مطلب
صحیح بنا کے دے گی تو
ہاں چلو یہ بول دے گا کہ آپ صحیح بنا دو کیونکہ جب یہ گھر سے آئی تھی تو پانی والی چائے پی کر آئی تھی اب شور دکھ کو دودھ والی چائے چاہیے تو چند دنوں میں وہ اس کو یوز ٹو ہو جائیں گی لیکن اب مطلب کہ شور اپنے بیڈ روم میں ہی باتھ روم سے باہر نکل کر بیٹھا ہوا چائے کا یا کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے تو اب بیڈ روم میں تو ماسی یا کوئی ماسا آ کر تو نہیں نا اس کو چائے دے گا یا مطلب اس کو کوئی ناشتہ دے گا تو یہ ایک انٹرنلی ایک ایسے یہ کتنی خوبصورت سی چیز ہوتی ہے
اپنی ساس کو بھی اگر وہ چائے دے گی تو اس کو اچھا لگے گا
ایک کام کریں نا اگر عورت ہی کہتی ہے کہ میں آرام سے رہوں گے تو ٹھیک ہے مرد بھی گھر میں بیٹھا رہے آرام کرے کمائے ہوائے نہیں کوئی نہ کوئی کما کر اس کو کھلاتا رہے گا جب مرد کو کمانے کی عادت نہیں ہوگی تو کل کو پریشانی کے ٹائم پہ یہ کمائے گا کیسے عورت کو اگر گھر کے کام کاج کی عادت نہیں ہوگی تو پریشانی کے بعد وہ گھر کے کام کرے گی کیسے امیر سے امیر آدمی بھی جس طرح روزگار کے لیے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے
بڑی
اس طرح امیر سے امیر عورت بھی گھر امور خاندانی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو رکھے کہ یہ بہت ضروری ہے
اور محبتوں کا فروغ بھی
حضور ام المومنین ہماری امی جان سیدتوں نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مالدار تھی لیکن امور خانداری پر آ جائیں
سبحان اللہ
امیر گھرانے کی جو صحابیات تھیں اگر ان کے واقعات پڑھ لیں ہم تو یہ سب اس چیز کے کہ ایک جو فیملی میٹر ہے نا اس کو امیری میں اور اتنا اسٹیٹس کو کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے اس کی ایک امپورٹنس ہے گھر کی ذمہ داری سے کھانا داری کے حوالے سے اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے یہ ایک مدنی التجا ہے ہم نہیں کہتے کہ فرض و واجب کی بحث میں نہیں جاتے
جی
لیکن گھر اچھا چلا
امید ہے ماشاءاللہ یہ کئی ایسے گھرانوں کے لیے بھی زبردست مدنی پھول ہوں گے کہ حالات کا پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے ہماری تیاری ہونی چاہیے
دوسرا یہ مفتی صاحب کے جو یہاں لکھا گیا ہے کہ بد اخلاق تو ہم اخلاق میں اس کو سب لے گئے اب عورت کو چاہیے کہ مرد دیندار خوش خلق ہو مطلب اچھے اخلاق مرد دیندار ہو اچھے اخلاق والا ہو یہ دیکھنا ضروری ہے مالدار سخی سے نکاح کرے تو اس کو تو شروع میں ہم نے وضاحت کر دی تو اب اس کے لیے فاسق و بدکار سے نہیں تو یہ جو چند چیزیں تھیں کہ وہ اسلامی بھائیوں کے لیے یہاں پر کچھ ہو کہ اگر نکاح جیسے کہ کرنا ہے تو یہاں تو ڈیفینیٹلی بہت بنیادی چیز ان والدین کی ہے جنہوں نے اپنے بچیوں کے لیے لڑکے کو پسند کرنا ہے وہ دیکھیں کہ یہ لڑکا دیندار یعنی مدنی ماحول والا نمازی پرہیزگار سنتوں کا پیکر سچا پکا عاشق رسول ہے یا نہیں ہے آپ نے اس کی آمدنی تو دیکھی ذریعہ آمدنی نہ دیکھا
ایسا ہی
اچھا ذریعہ آمدنی دیکھا تو یہ نہ دیکھا کہ ذریعہ آمدنی حرام ہے کہ حلال ہے یعنی کوئی سودی ادارے کا کاروبار کرنے والا اور اس طرح کے کوئی الٹی سیدھے کام کرنے والا ڈنڈیا مارنے والا چوری کرنے والا چوری بھی یہاں جو مارکیٹ کے جو چوری کہلاتی ہے
وہ جو مال بدلنا ہیرا پھیری کرنا جس میں دھوکہ آ جاتا ہے ایسا کرنے والا تھا, اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جناب لڑکا کماتا اچھا ہے.
میں نے ایک خاندان میں یعنی اسلامی بہن کو اپنے والدین سے یہ فریاد کرنے کا پتا چلا جب وہ ماحول میں آ گئیں. اسلامی بہن آ گئیں اور گھر والے بھی مدنی ماحول میں, تو انہوں نے باقاعدہ فریاد کی کہ آپ نے کیا دیکھ کر میری شادی کی تھی. یعنی وہ خاندان بظاہر بڑا خوش باش تھا, لیکن میں جب مجھے پتا چلا ان کی وہ فریاد کہ میرا شوہر حرام کماتا ہے اور آپ نے مجھے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب میں جو ان کی تڑپ تھی اور جو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اس اسلامی بہن کی دعاؤں نے رنگ لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو بھی یہ توفیق دی کہ پھر اس نے توبہ کی. آگے جا کے وہ بولتی رہتی تھی, اپنے شوہر کو سمجھاتی رہتی تھی ماشاءاللہ, اور تک وہ تھا ہی حرام کاروبار. ماشاءاللہ ان کی انفرادی کوشش سے پھر مدنی ماحول کا بھی ان کے شوہر کو کچھ, مجھے بھی موقع ملا ان کے شوہر سے ملنے کا, تو الحمدللہ انہوں نے توبہ کی اور اب وہ حلال, مطلب اب وہ کم از کم وہ کاروبار چھوڑ کے دوسرا کاروبار کر رہے ہیں. لیکن وہاں مجھے وہ بات سمجھ آئی کہ والدین نے خوش شکل دیکھا تھا, اچھا خاصا پیسے والا خاندان تھا, حسب نصب بھی تھا. ذریعہ آمدنی حلال ہے کہ حرام ہے یہ نہیں دیکھتے. یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک لیا ہے. یا والدین دیکھیں کہ لڑکا کماتا کتنا یہ دیکھیں, لیکن کماتا کہاں سے ہے. اگر یہ حرام کما رہا ہے اور آپ کی بچی کو کھلائے گا, بچی کے بچے ہوں گے اور وہ حرام سے بڑھ رہے ہوں گے, آپ نے اچھا کیا اپنی بچی کے لیے, برا کیا. اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے اپنی بچی کی خیر خواہی کی ہے, اس کو یوں سمجھے کہ اللہ نہ کرے اس کی آنے والی نسلوں کو جہنم کا سامنا.
بیٹی کا باپ اگر یہ دیکھنا چاہے کہ لڑکا حرام تو نہیں کماتا, اس کے پاس کون سی معلومات ہے کہ یہ دیکھ سکے کہ یہ حرام کماتا ہے کہ نہیں کماتا. اس کو یہ تجارت کی معلومات نہیں ہے. میرا جو پہلا سوال جو یہاں لکھا ہوا تھا نا جب ہمارا سلسلہ شروع ہوا, کہ ابتدائی معلومات کیا ہونی چاہیے لڑکی کو اور ان کے فیملیز کو نکاح کرنے کے لیے جو ہم جا رہے ہیں. یہ ہمارا سلسلہ ہے نکاح پر, نکاح کرنے کے لیے جو ہم جا رہے ہیں, نکاح کرنا, نکاح کو برقرار رکھنا, نکاح سے متعلق جو ہم نے کو اتنی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی, اب اس کی معلومات اور اس کا علم ہونا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو آپ نے دیکھا ہے ہمارے جو گھروں میں جو اتنی طلاقوں کے ریشو ہیں, آپ کو تو دارالفتا میں مفتی صاحب کتنے طلاق کے کیسز آتے ہیں؟
سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے
طلاق. ملیشیا کے اندر میاں بیوی کے تربیتی ورک شاپ کیے گئے, یعنی جو شادی شدہ لوگ تھے ان کے تربیتی اجتماع, جس کو ہم اپنی تنظیم اصطلاح میں اجتماع کہتے ہیں, تنظیم اجتماع کیے گئے اور ان کو گھر گرستی چلانے کا طور طریقے سکھائے گئے. طلاق کا ریشو اتنا کم ہو گیا کہ بالکل کم رہ گیا. کیونکہ اصل ہے یہی جو ہم نے جو بات کی نا کہ گھر چلانا کیسا ہے, تربیت کارآمد ثابت ہوگی کہ جبکہ اہلیت اور قابلیت ہوگی. اہلیت ہی نہیں ہے تو تربیت وہ کیسے لے گا؟ وہ تو وہ تو آپ کی ہر بات کو مذاق میں لے جائے گا, غیر سنجیدگی میں لے جائے گا, انریچولیٹی میں لے جائے گا.
اہل پہلے ڈھونڈنا تھا.
ہاں پہلے تو اس کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ وہ تربیت لے سکے. تب تربیت مطلب اب وہی نا, مطلب کہ آدمی گدھے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کرے گا تو دیکھنا ہی تھا. اب گھوڑا کمزور ہے یا گھوڑا مطلب کچھ اور پرابلم ہے تو گھوڑے کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے, گدھے کو تو گھوڑا نہیں بنایا جا سکے گا.
اس میں کوشش بارہ ہونی چاہیے, یعنی کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ نا وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو نفع دیتا ہے. ہمارے اصل پرابلم تو یہ ہے کہ تربیت تو یعنی یہ یعنی میاں بیوی کے گھر چلانے کی تربیت تو یہ تو لفظ ہی نیا ہوگا بالکل. ہمارے یہاں تو جو ہے وہ گھر میں داخل ہونے کی تربیت نہیں ہوتی, گھر سے باہر نکلنے کی تربیت نہیں ہے, گاڑی چلانے کی تربیت نہیں ہے, گاڑی میں بیٹھنے کی تربیت نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو تربیت کا اتنا فقدان ہے. یہ تربیت واقعی یہ پراپر ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں اس کے جو کیسز ہیں نا وہ اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ شاید پہلے اتنا زیادہ ریشو نہیں تھا طلاق کا. یعنی جیسے 15-16 سال سے ہم فتوا دے رہے ہیں نا, 15-16 سال پہلے یہ ریشو نہیں تھا طلاق کا, اب جو ہے اب بڑھتا جا رہا ہے.
تعلیم بڑھ رہی ہے.
بعض اوقات کسی شہر کا وہ لینا ہم پورا, یعنی جیسے ریکارڈ ہوتا ہے ماہانہ فتوا کا ریکارڈ ہوتا ہے, تو میں نے ہر مہینے دیکھنا ہوتا ہے. اب اس پہ جب میں ایک سرسری نظر دیکھتا نا ان کے یعنی فائل نیم اس کے پڑھتا ہوں, تو اس میں طلاق اور وراثت یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے بعد کاروبار, نماز, یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں پوچھنے والے, ورنہ موسٹلی پوچھنے والے طلاق کے بارے میں ہوتے ہیں. اور یہ صرف یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہی کا, ہر دارالافتاء کا یہی میٹر ہے کہ طلاق یعنی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان میں بہت بڑا سبب جو ہے ایک وہی ہے کہ یعنی تقوی خوف خدا نہیں ہے, اور دوسرا تربیت نہیں ہے. بعض جگہ دونوں ہی مذہبی بھی ہوتے ہیں, یعنی لڑکا بھی مذہبی ہے, لڑکے بھی مذہبی ہے, لیکن زندگی چلانے کے لیے جو تربیت چاہیے وہ جداگانہ انہوں نے حاصل نہیں کی ہوتی, سیکھی نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دی اینڈ جو ہے نا وہ پھر وہ یعنی وہ اینڈ ہی ہوتی ہے.
ہم نے سلسلہ ریکارڈ کیا تھا جو مدنی چینل پر شاید ہو سکتا ہے یہ چلے, اس میں میاں بیوی کے حوالے سے درگزر کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی. ریکارڈنگ ختم ہوئی نا عبدالحبیب بھائی, پھر مجھے شام کو پتا چلا کہ جو سلسلے میں موجود تھے وہ جو کیمرہ مین وغیرہ تھے وہ تقریباً سب نے اپنے گھر میں رابطے کیے. بعضوں نے شاید زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کی امی سے معافی مانگی ہوگی, اور سامنے سے شاید پہلی دفعہ معافی مانگنے اور معاف کرنے کا سلسلہ رہا ہوگا. رات کو ایسے سارے خوش باش تھے اور کہہ رہے تھے یار ہم نے کوشش کی, یہاں ہم نے میسج کیا کیا رہے, خود انہوں نے کہا کہ ریپلائی آیا اور اچھا ریپلائی, مزہ آیا یہ مزے اتنے برسوں کے بعد لیا آپ نے. تو
تربیت کا فائدہ ہوتا ہے,
مطلب اصل میں یہ بھی تو پتا چلا نا کہ عورت کے لیے مرد کی بھی جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی تو پتا چلی کہ یار یہ ہم کرنا کیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جو غیرت کے نام پر مرد عورتوں پر جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ ایک طبقہ ہے عورت جس کے بارے میں باقاعدہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے سے پہلے کے جو آخری کلمات حدیثوں میں بیان کیے جاتے ہیں اس میں خاص عورتوں کے لیے تاکید کی گئی, عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو, تو اتنا تاکید کی گئی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ آ جائے, ہمارے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے, اسلامی بہنوں کو سمجھ آ جائے, اسلامی بھائیوں کو سمجھ آ جائے, ان کے والدین کو سمجھ آ جائے کہ اگر یہ تربیتی پورا نظام لے کر اگر ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے اور نوجوانوں کو پتا ہو کہ شادی کے بعد کتنی اس میں برداشت ہونی چاہیے کہ عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ پسلی سے مرد کے بنی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, تو اس کا جو ٹیڑھا پن ہے اس ٹیڑھے پن سے ہی آپ نے اسے فائدہ اٹھانا ہے, اس کا سیدھا کرنا طلاق ہے. تو اس نیچر ہوتے ہیں, اس میں بڑی خوبصورت بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی نے لکھی تھی کہ وہ ٹیڑھی پسلی جو حدیث پاک میں آئی ہے نا اس پہ اوپر والی ہے, یعنی عورت کا جو مرد کو تکلیف دینے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اس کے بدن کے اوپر کے حصے سے اور اوپر کے حصے میں آ گیا منہ
زبان,
اس میں اسپیشلی ہو گئی زبان. تو یہ تمہیں زبان سے تکلیف دے گی تم برداشت کرنا, تو اگر آپ برداشت کرنا چاہیں گے تو برداشت ہو جائے گا. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے, اس کی بیوی اس کو تنگ کرتی تھی, تو جیسے بزرگ کے گھر کے پاس پہنچا نا تو اندر سے آواز آنے لگی ان بزرگ کے گھر سے کہ وہ ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہو رہا تھا. وہ شخص چلا گیا کہ یار میں ان سے کیا عرض کروں اپنا معاملہ, یہ تو خود بیچارے مبتلا ہیں
ان کی وجہ سے بھی,
ہاں وہ مطلب پرابلم تھا. لیکن حضرت کو پتہ چلا کہ کوئی آئے تھا ملنے کے لیے, انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ خیریت کیوں آئے تھے, کہ میں تو اس لیے آیا تھا لیکن اندر سے آواز آئی تو میں نے کہا آپ تو خود اس معاملے میں مبتلا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی بدتمیزی پر چند وجوہات کی بنا پر صبر کرتا ہوں. نمبر ایک, اس کی وجہ سے میں گناہ سے بچتا ہوں, کئی گناہ میں اس کی وجہ سے بچ رہا ہوں. میرے پیچھے میرے بچوں کو سنبھالتی ہے, میرے پیچھے میرے مال کو سنبھالتی ہے, میرے پیچھے یہ میرے کپڑے وغیرہ کھانے پینے کا اہتمام کرتی ہے, میرے پیچھے یہ اتنا کچھ کرتی ہے. اگر نتیجے میں اگر اس کی کچھ بدتمیزی برداشت کر لیتا تو کیا غلط ہے یار. چلے تو اس طرح کی چیزیں اگر ہمارے اسلامی بھائیوں کو نصیب ہو جائے نا
گھر چل جائے
تو گھر چل جائے گا. کہ عورت اگر غلطی کی, حدیثوں میں گھر چلانے کے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کی کسی اچھائی کی طرف توجہ کرو, کہ تمہیں اس کی اچھائی دیکھو گے تو تمہارا گھر چلے گا. دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی آیات اس کی تفسیر کی اگر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی بسا اوقات نہیں ہوتی مزاج کے مطابق, مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے راحت عطا فرماتا ہے, یعنی کہ اس کے ذریعے تمہیں کوئی ایسی اولاد دے دے گا کہ وہ اولاد تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. یہ میں نے پڑھا باقاعدہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جلد بازی نہ کریں, انتظار کریں, کہ بعض اوقات بیوی بدتمیز ہوتی ہے آگے جا کر وہ بہت زبردست سپورٹنگ پلیئر کا کردار ادا کرتی ہے, اور بعض اوقات شوہر سخت ہوتا ہے. اور صبر کرے کہ بچے کے بعد کچھ آگے جا کر وہ خود بہت نرم ہو جاتا ہے اور پھر سمجھو کہ وہ
ریئلائز بھی ہو جاتا ہے
اور ریئلائز ہو جاتا ہے اور بہت وہ بیوی کی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے میری بہت بدتمیزیاں برداشت کی. تو بعد ہو کر چینجز آنے میں دیر نہیں لگتی, اللہ تعالیٰ قلبوں کو پھیرنے والا ہے. شادی سے پہلے لازمی طور پر اپنی میچیورٹی کو, اپنی سمجھداری کو, ان تمام تر چیزوں کو چیک کریں. اسلامی بہنوں کی پروپر ان کے والدین تربیت کریں. جو ایک اور کانسیپٹ بیان کیا گیا تھا کہ بچوں کو اپنا شادی کے بعد گھر کیسے چلانا ہے, یہ سیکھیں گے ماں باپ سے. اب ماں باپ کو دیکھنا ہے کہ یہ اپنا کون سا کردار پیش کرے. اگر ماں باپ بچوں کو چھوڑ چھوڑ کر کمانے میں اور دعوتوں میں اور اپنی ہی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں اور بچے ملازمین کے حوالے ہیں, تو کل آپ کو جب بچوں کی ضرورت ہوگی نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ملازمین کے حوالے ہوں, بچے آپ کے پاس نہیں ہوں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور اگر آپ ٹائم دیتے ہیں, بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں, ماں بھی لے کر بیٹھتی ہے, والد صاحب لے کر بیٹھتے ہیں, ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں. اس کے لیے میں والدین کو یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ ایک والد صاحب مجھے ملے جہاز میں, میں پاکستان آ رہا تھا, تو انہوں نے, وہ پہچانتے تھے مدنی چینل کے حوالے سے, تو انہوں نے مجھے اپنے بچے کی اصلاح کے حوالے سے کچھ کہا کہ میرا بیٹا اور آپ کچھ ٹائم دو اور مل لو. میں کہا الحمدللہ دعوت اسلامی ٹائم دینے کے لیے تیار ہے, لیکن بیٹا میرا نہیں ہے, بیٹا آپ کا ہے. اور ہاں, کہ جتنا درد آپ کو ہے نا اتنا درد مجھے نہیں ہو سکتا, کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دو گے بیٹے کے لیے. ہاں میں حاضر ہوں, کہ مجھے صرف 3 دن چاہیے. ہاں حکم کرو. میں نے کہا مدنی قافلے میں اپنے بیٹے کو لے کر چلے گا. امیر قافلہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ فلاں مدنی قافلے میں چلے جاؤ اور یوں کر لیں. آپ 27 دنوں میں سے صرف 3 دن اپنے بیٹے کے لیے دے دیں, کیونکہ ہمارے یہاں 9, 10, 11, 12 سال سے اوپر کے بیٹے کو بھائی اور والد کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اجازت ہے. کیونکہ آپ تو سمجھا کر سمجھے کہ اب ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ بعدوں کا باپ کی نہیں سمجھ رہا ہوتا. جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو امیر قافلہ اور دیگر صحبت میں آپ کے بیٹے پر اچھا اثر پڑے گا, تو آپ بیٹے کو اپنے ساتھ.
اس کا ایک اور فائدہ پتہ کیا ہوگا, باپ اور بیٹے کو بھی ساتھ بیٹھنا اتنے دنوں, کتنے سالوں
بعد انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے,
ٹائم بعد اس طرح ایک ساتھ
کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا والد کے آگے اپنی کتنی غلطیاں مدنی قافلے میں آ جائیں گی کہ میں اب پچھلے دنوں ایک سلسلہ کیا تھا نوجوانوں کے مسائل میں, تو اس سلسلے میں ایک اسلامی بھائی میرے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ والد ہی ہیں. تو مفتی صاحب سلسلہ ختم ہونے کا جب ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے دوران ریکارڈنگ, جیسے ابھی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, دوران ریکارڈنگ میں نے نیت کر لی تھی کہ میں اب اپنے بیٹوں کو پر غصہ نہیں کروں گا, کیونکہ انہوں نے شاید غصہ کرنے کے منفی اثرات ان کے تصور میں آ گئے ہوں گے. لیکن انفارچونیٹ ہوا یہ کہ مجھے پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ جو والد صاحب تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا.
اللہ,
اب میں نے کوشش کی ہے اپنے طور پر.
اچھا, وہ آپ اس والد کی بات کر رہے ہیں جو قافلے میں,
جو مدنی قافلوں کا میں نے ان کو کہا تھا, تو پھر کہ وہ کانٹیکٹ اتنا نہیں ہو سکا. میں جو تھوڑی وہ میری طاقت کے مطابق میں نے جو کوشش کی تھی وہ نہیں ہو سکا, لیکن پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں نے دوبارہ کوشش کی کہ ان کے بیٹے سے دوبارہ میری ملاقات ہو جائے, اور میں ان کے بیٹے کے سامنے ان کے والد صاحب کی تمنا رکھ سکوں کہ بیٹا دیکھو آپ کے والد صاحب کی خواہش یہ تھی جو انہوں نے مجھے اظہار کیا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ ایک سعادت مند بیٹا اپنے والد صاحب کے لیے سارے ثواب کے لیے کوئی ایسی چیز کر جائے. مفتی صاحب سے میں تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک کوسچن کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب, بات تربیت کی ہے. ہم لوگ پچھلے دنوں ایک جو ساؤتھ افریقہ میں تھا وہاں ایک ہمارا ٹاپک چھیڑا, اولاد ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بنتی ہے, اس کو نیک پرہیزگار بنائے جو اس کے پیچھے اس کے لیے اچھے کام کرے, تو یہ ایک ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے کہ قبر مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک والدین ہے یا باپ ہے چلیں, اس نے کبھی نہ چاہا کہ میرا بیٹا نیک مذہبی معلوم میں آئے. اس نے اداکار تھا تو اداکار بنانا چاہا, گلوکار تھا تو گلوکار بنانا چاہا, کھلاڑی تھا تو کھلاڑی بنانا چاہا, یا اسی طرح بنانا چاہا, لیکن نیک یا پرہیزگار یا اس طرح کا جو ایک ہوتا ہے سنتوں کا پیکر, بلکہ اینٹی چلتا رہا
مولویوں کے خلاف بات
کہ یار یہ تو تم کرو گے تو تمہارا سب ختم ہو جائے گا, یا اور کوئی پروفیشنل بنانا چاہا, کبھی بھی نیک بنانا اس کی سوچ میں نہ آیا کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اس کے باپ کو کبھی فرق نہ پڑا، بلکہ نماز کے لیے جاتا تو شاید ہو سکتا تھا کہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے. باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کو چوٹ لگی، دل چوٹ کھا گیا، اسے عاشقان رسول کا کوئی مدنی ماحول مل گیا اور آہستہ آہستہ وہ پھر سنتوں کے سانچے میں ڈھل گیا. اب وہ والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت تو کر رہا ہے یا پڑھ کے اصال ثواب کر رہا ہے، لیکن کیا وہ اس باپ کے لیے یہ وہ اولاد ہے کہ اس کو ثواب جاریہ کی صورت بنے گی؟
اس میں حدیث مبارک کے اندر جو ثواب جاریہ کا فرمایا ہے اس میں تو یہی بیٹا شامل ہے اس کے اندر، یعنی اس میں ہے او ولد صالح یدعو لہ، کہ یا ایسا نیک بیٹا چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرے. یعنی باپ کا ثواب جاریہ اصل میں اس کی دعا ہے کہ یہ دعا مستقل کرتا رہے گا، روزانہ دوسرے تیسرے دن وہ کرتا رہے گا، یہ ہے اس کے لیے وہ ثواب جاریہ کی صورت. جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اس آدمی کی نیکیوں سے باپ کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا مدار اس کے اوپر ہے کہ من دعا الی ہدن، جس نے کسی دوسرے کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کی نیکی اور تقوی کے اندر اس کی کوشش کا دخل ہے. اس کی تربیت کی وجہ سے، اس کی تعلیم کی وجہ سے، اس کی کوششوں کی وجہ سے اگر وہ راہ راست پہ آیا ہے تو اب اس کا جو بھی عمل ہوگا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو کسی دوسرے کی تعلیم و تربیت کے ذریعے اگر نیکی کے راستے پہ لگایا، پھر وہ دعا کرے یا نہ کرے، اس کے عمل کا ثواب اس اصل مربی تربیت کرنے والے کو ملتا رہے گا، ورنہ دوسری صورت میں وہ جو دعا کا ثواب ہے دعا کرنا اس کا ثمرہ ملتا رہے گا.
اچھا مفتی صاحب، یہاں یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا تو ایک والد اگر اپنے بیٹے کو نمازی بناتا ہے، نیک بناتا ہے، متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، قرآن کا حافظ بناتا ہے، یا جو بھی ایک اچھے راستے پر چلاتا ہے جس میں اس کے باپ کی کوششیں شامل ہیں، ماں کی کوششیں شامل ہیں، اب جب یہ ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹی کے وہ نیک اعمال اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا یا کوئی اور بھی ہوگا تو اس کو بھی ملے گا؟
یعنی جس نے بھی کسی دوسرے کو نیکی کی راہ دکھائی، جیسے ہاں ہمارے اجتماع میں ایک مبلغ بیان کرتا ہے، اس کے بیان کے اوپر اگر 100 آدمیوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی یا انہوں نے جیسے درود پاک کی فضیلت سنی، 500 آدمیوں نے وہ درود پاک روزانہ جیسے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت سنی اور انہوں نے روزانہ صبح تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا، تو یہ جب تک پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اس مبلغ کو ملتا رہے گا.
یہ تو ماشاء اللہ کی اچھی بات ہو گئی، لیکن اگر کوئی شخص اسی طرح والدین ہو یا کوئی اور ہو جس کی تربیت منفی تربیت میں کہو گے، تربیت کی وجہ سے وہ گناہ پر آیا، تو کیا جس کی تحریک پر یہ گناہ کی طرف آیا، اللہ کی نافرمانی والی زندگی پر آیا، تو کیا اس کی اللہ کی نافرمانی کا جو وبال ہے وہ وبال بھی اس کے والدین، اگر والدین کا اس میں کردار ہے یا وہ جس شخص کا اس میں کردار ہے، تو کیا یہ اس پر بھی آئے گا؟
بالکل آئے گا، جس کا بھی اس میں کردار ہوگا.
کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا؟
ہاں وہ زندہ ہے یا مر گیا، وہ یعنی وہ گناہ جاریہ کا سلسلہ اس کی قبر کے اندر بھی چلتا رہے گا. جیسے اس کی مثال یوں لے کہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی قتل ہوتا ہے اس قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ضرور ہوتا ہے جس نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا،
پہلا قتل،
کیونکہ پہلا قتل ایجاد اس نے کیا، اس کے ایجاد کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ بھی طریقہ ہے کوئی گناہ کرنے کا.
تو جو گانے باجوں کے یا اس طرح کے جو شوبیس کے جو ایک انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ چلاتے ہیں، ان کی تربیتیں کرتے ہیں اور ایسے لوگ بنائے جاتے ہیں، بالکل بنائے جاتے ہیں، پروفیشنلی بنائے جاتے ہیں یا اس کو فخر کیا جاتا ہے اور اسے گلوکار تیار کیے جاتے ہیں، اسے موسیقیات تیار کیے جاتے ہیں اور کمپوزنگ کے سارا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے، پھر اسی میں مطلب کہ وہ مردوں کا اور عورتوں کا جو بھی گناہوں بھرا ایک سلسلہ وہ، تو جو یہ تحریکیں چلا رہے ہیں یا جو تحریکیں دے رہے ہیں یا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان تمام تر کے لیے کیا اس میں آئے گا کہ یہ جو گناہ کو بڑھا رہے ہیں یا گناہ کو چلا رہے ہیں یا گناہ کو ایجاد کر رہے ہیں اور گناہ کو پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ سنیما گھر بنانے سے ہو یا اس طرح کے کوئی بھی چیزیں سے ہو، ڈراموں سے ہوں، فلموں سے ہوں، یہ ہدایت کار، یہ موسیقار، یہ پروڈیوسر، یہ ڈائریکٹر، جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اپنا حصہ ملا رہے ہیں، تو یہ جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی گناہ کی، تو ایک تو کرنے کا گناہ اور یہ جب تک باقی رہیں گی تو مرنے کے بعد بھی، مطلب وہ جیتے جی بھی ان کو یہ گناہوں کا یہ ملتا رہے گا اللہ کی پناہ. اور جنہوں نے نیک بنانے کا انداز شروع کیا، میں مثال دوں امیر علیہ سنت کی کہ الحمدللہ 1980-81 میں امیر علیہ سنت دعوت اسلامی لے کر چلے، اب اس تاریخ تک جو آج ہم بات کر رہے ہیں 23 ذوالحجۃ الحرام، 1436 سے ہجری کی ہم بات کر رہے ہیں اور آج 8 اکتوبر ہے 2015، تو یہ جتنا ہے تو یہ جتنے بھی جو اسلامی بھائی اسلامی بہن ہیں امیر سنت کی ترغیب، ان کی ترغیب جس کو انہوں نے دی ان کی ترغیب سے، انہوں نے جن کو دی ان کی ترغیب سے، جو مدنی ماحول میں آ رہے ہیں سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اس کا ثواب امیر سنت کو ملتا چلا جائے گا. تو جو گناہ کا کام کر رہے وہ دیکھیں کہ یہ کون سا سودا کر رہے ہیں، وہ جو نیکیوں بھرا کام کر رہے وہ دیکھیں وہ کون سا سودا کر رہے ہیں.
اللہ اللہ.
کہ ایک دن مرنا ہے آخر، موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو اپنے اولاد کی تربیت میں اس چیز کو ضرور شامل کریں تاکہ اولاد
ثواب جاریہ
بنے اور مبلغین کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ سستی نہ دکھائیں اور بالکل یہ کام کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس سلسلے کا بھی ثواب عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنائے. اور جن کے گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں محبت و پیار اور برداشت پیدا کریں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج کے سلسلے میں بہت سارے مدنی پھول ہم نے حاصل کیے، لیکن یقیناً ایک سلسلے میں ساری باتیں کور نہیں ہو سکتی، سارے ہی آپ کہیں کہ جزیات بیان ہو جائیں. تو مفتی صاحب سے آخر میں سوال یہ ہے کہ وہ اسلامی بھائی جن کی شادی ہونی ہے، یا وہ اسلامی بہن جن کی شادی ہونی ہے، یا وہ جن کی شادی ہو چکی ہے، یا وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کی شادی کرنی ہے، آج بہت زیادہ بات ہوئی تربیت پر کہ تربیت ہونی چاہیے اور اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اب ایک سلسلہ کافی نہیں ہے یقیناً، تو اب اگر ایسے افراد سن رہے ہیں ہمیں تو وہ تربیت کہاں سے حاصل کریں، کیا کہاں پڑھ لیں، کیا پڑھ لیں، اور پھر کن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تاکہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے سیکھنا آسان ہو جائے.
اصل میں مجموعی طور پہ پرٹیکولر اس موضوع پر بھی کتابیں تو موجود ہیں
جی،
کہ میاں بیوی کے باہمی جو ہے وہ حقوق کے حوالے سے بھی کتابیں ہیں، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی. اس لیے جیسے ایک کتاب مکتبۃ المدینہ کی حسن اخلاق کے اوپر چھپی ہوئی
ماشاء اللہ،
حسن اخلاق کے بارے میں جو کتاب ہے وہ اس کی اکثر و بیشتر چیزیں جو ہیں وہ زندگی کے سارے ہی شعبوں سے متعلق ہے، تو اس کے اندر یہ شادی والا معاملہ بھی داخل ہے. اچھا، اسی طریقے سے جنت میں لے جانے والے اعمال،
ماشاءاللہ
اس میں بھی وہ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی فضیلت اور اس طرح کے معاملات کی چیزیں موجود ہیں. بقیہ بہار شریعت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا ساتویں حصے کے اندر یہ حقوق الزوجین کے نام سے پورا ٹاپک موجود ہے، چند صفحات ہیں لیکن بڑے جامع صفحات ہیں، اس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں مل جائیں گی.
امیر سنت کے نکاح پر ایک رسالہ مرتب کیا گیا ہے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے، اس کا نام ہے سنت نکاح.
سبحان اللہ.
اس میں کچھ تو امیر سنت کے شادی کے حوالے سے چند ایک صفحات ہیں، اس کے بعد دلہا دلہن کے لیے مکتوب بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سارے ایسے مدنی پھول موجود ہیں جس سے ایک معلومات حاصل ہو سکتی ہے. لیکن جیسے آپ نے جو سوال کیا نا، اس میں میں یہ دیکھ رہا تھا، اب مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بہار شریعت کا ساتواں حصہ جو آپ نے کہا، اب مدنی چینل کے ناظرین کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ نکاح میں ہوتا کیا گیا ہے، اس پورے مطلب اس پہ کون کون سے ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کی تفصیل پہ شادی کرنی ہے. اب اگر ہم بہار شریعت کے صرف ہم ہیڈنگز کو دیکھتے ہیں نا، تو اس پہ نکاح کا بیان الگ ہے، محرمات کا بیان الگ ہے، ولی کا بیان الگ ہے، دودھ کے رشتوں کا بیان الگ ہے،
سب ضروری ہے.
ہاں کہ مطلب نکاح کا مسئلہ ہے نا، کف کا بیان الگ ہے رشتے ملنے پر، پھر نکاح کی وکالت کا بیان الگ ہے، مہر کا بیان الگ ہے. میں موٹی موٹی باتیں بیان کر رہا ہوں، حقوق زوجین. اچھا، باری مقرر کرنے کا بیان الگ ہے، اگر ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں اس نے تو اس پر غور کرے. شادی کے رسوم کا بیان الگ ہے، شادی تو ہو گئے، طلاق، اس کو طلاق کا پتہ تو ہو، جیسے کاروبار کرنے جاتا ہے تو اس کو حرام کا پتہ ہوگا تو وہ حرام سے بچے گا نا، تو طلاق اور طلاق کنایہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں اس کا پتہ ہوگا تو یہ اپنے گھر کو درست سنبھالنے میں کامیاب ہو سکے گا. تو کنایہ کا بیان کیا ہے، پھر اس کے اندر وہ اور بھی بہت ساری چیزیں، خلا کا بیان ہے، مریض کی طلاق کا بیان الگ ہے، لیان کا بیان الگ ہے، زہار کا بیان الگ ہے، تو یہ مطلب
سب ملا کے
شوق کا، عدت کا بیان الگ ہے، بچے کی پرورش کا بیان الگ ہے. یہ وہ بیانات ہیں جس کو ایک اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو شادی شدہ کو کم از کم یا شادی سے پہلے اس کا بیان
کا کسی حد تک علم ہونا،
یعنی آپ کی ان باتوں سے کوئی اس کو پریشر نہ لے کہ اتنا زیادہ ہے، پڑھنا پڑے گا اور ہو جائے گا انشاءاللہ.
موٹی موٹی چیزیں،
یہ اپنی مدنی نصاب بھی ایک ہے غالباً، اس کے اندر بھی اس کے کافی ساری چیپٹر لیے ہوئے ہیں مدنی انعامات کے اوپر، جو نا ایک ایک مدنی انعام پر جو ہے اس میں کافی سارا اس کا خلاصہ بیان کیا ہے.
اس کے کم از کم موٹی موٹی چیزیں پڑھ لیں، پھر اگر اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھوڑا وہ پڑھ لیں، کچھ نہیں کر سکتا. میں تمام تر اسلامی بھائیوں کو مدنی مشورہ دیتا ہوں جن کی شادی ہونے والی ہے، ایک مدنی مشورہ، شادی سے کم از کم چند دنوں پہلے آپ وقت لے کر دارالفتا اہل سنت آ جائیں اور ہمارے مفتی صاحب یا نائب مفتی صاحب جو بھی ہمارے ان سے ملاقات کریں کہ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کیا سوچنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے. مفتی صاحب اس کو مدنی پھول یہاں مل سکتے ہیں. اچھا یہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس کی وی سی ڈی اگر نکلتی ہے تو کم از کم بیٹھ کر اس کی وی سی ڈی دیکھ لیں بھائی، دو گھنٹے کی ہم کو دو گھنٹے دے دیں اس کی وی سی ڈی دیکھ لیں. امیل سنت کی وی سی ڈی ہے گھر امن کا گہوارا کیسے بنے، تین چار وی سی ڈیاں دیکھ لیں. اب شادی میں اتنا مطلب کہ آپ ایک ایک مہینے تک بزی ہیں، دو ہفتے تک بزی ہیں،
چھ چھ مہینے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں.
تو بھائی ہم کو کچھ نہیں دیں، کم از کم ایک ہفتہ دے، ایک ہفتے کا ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ دے دیں دوست کا، کون سا اس میں ہم کا ہمارا کو فائدہ ہے؟ نہ ہماری کو فیس ہے، نہ کنسلٹنسی ہم کو فیس دینا ہے، نہ یہ سلسلے کوئی اس سلسلے کی کسی کو ضرورت ملنے والی ہے. تو مہربانی کریں اور اس کے لیے کچھ کریں.
ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھروں کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے، محبتوں میں اور برکت عطا فرمائے، اور جن کی ہونے والی ہیں.
ایک بات عرض کر دوں آخر میں، جی حدیث پاک میں ہے برکت والی شادی وہ ہے جس سے بوجھ کم ہو، یہ یاد رکھیے گا،
بوجھ کم رکھیے،
بوجھ کم ہو، آپس میں لینے دینے کا معاملہ جو ہے وہ ایک نیکی و پرہیزگاری ہو، عرف و عادت پر ہو، اس میں کسی کے اوپر بھی کھائے نہ کھائے کا بوجھ نہ پڑے، تو انشاءاللہ دیکھیے کہ شادی میں برکت آئے گی. عورت جس سے شادی کرنی ہے لڑکی کو اوصاف دیکھ لیجیے حدیث میں جو بیان کیے، لڑکے کو اوصاف دیکھ لیجیے حدیث میں بیان کیے، گھر کیسے چلانا ہے قرآن پاک کی آیت مفتی صاحب نے بیان کی، یہ سب دیکھ لیجیے، اللہ کی رحمت سے گھر مدینہ مدینہ ہو جائے
انشاءاللہ.
مدنی ماحول ضرور رکھیے
ماشاءاللہ،
اور گھر میں مدنی چینل چلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ محبت کی باتیں آتی رہیں گی، ورنہ پھر ڈرامے فلموں سے جو گھر ٹوٹ رہے نا اس کی کہانی الگ ہے.
اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.